کتاب الدعوى هي اخبار بحق له على غيره والمدعي من لا يجبر على الخصومة والمدعى عليه من يجبر. لما فسر الدعوى كان المدعي على هذا التفسير هو المخبر بحق له على غيره، فقوله المدعي من لا يجبر على الخصومة تفسير آخر ذكره بعض المشايخ. کتاب الدعوی، جی اس بات کے اندر دعوے سے متعلقہ باتیں ذکر کریں گے، دعویٰ کہتے کس کو ہیں بھائی، اور اس میں کیسے کیا جاتا ہے، کس کس چیز کو ذکر کیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ قاضی کے پاس کوئی شخص جاتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے تو کس طرح کرے گا بھائی، کیا چیزیں ذکر کرے گا؟ ہیا اخبار، دعویٰ کس چیز کا نام ہے؟ ہیا ضمیر لوٹائی والا نام. معلوم ہوا دعویٰ کا لفظ عربی میں مؤنث ہے بھائی، دعویٰ کا لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو کہتے ہیں ہیا اخبار، یہ خبر دینا ہے، بحق، ایسے حق کا، لہو بھائی جو خبر دینے والے کا ہے، على غیره اس کے علاوہ پر. بھائی دعویٰ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جو جی یہ خبر دینا ہے اپنے کسی حق کا غیر پر بھائی. دیکھیے ایک شخص کے پاس ایک گاڑی ہے، دوسرے نے کہا یہ گاڑی میری ہے، یہ دعویٰ ہے مولانا، یہ گاڑی کس کی ہے؟ تو دیکھو مدعی اس شخص نے کیا کہا، کیا خبر دی اس نے؟ خبر دی کس چیز کی؟ ایک ایسے حق کی جو اس کا ہے، کس پر؟ غیر پر، کہ یہ گاڑی اس کے پاس جو ہے یہ میرا حق ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو دعویٰ کہتے ہیں خبر دینا اپنے کسی حق کے بارے میں، على غیره غیر پر بھائی. کہ یا اخبار، یہ خبر دینا ہے، بحق له، ایسے حق کا، لہو جو کس کا ہے؟ اس خبر دینے والے کا ہے، على غیره غیر پر بھائی. والمدعی بھائی، اور مدعی وہ ہے بھائی، من لا یجبر علی الخصومت، مدعی وہ ہے بھائی جسے مجبور نہیں کیا جا سکتا خصومت پر بھائی، جسے خصومت پر مجبور، مقدمے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. بھائی دیکھیے میری گاڑی ایک شخص کے پاس ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ گاڑی میری ہے، لیکن مجھے اس خصومت پر، اس مقدمے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. میں چاہوں تو یہ مقدمہ کروں، چاہوں تو نہ کروں، چھوڑ دوں بھائی، میری مرضی ہے بھائی جی. لیکن مدعا علیہ آگے بتائیں گے وہ ہے جس کو مجبور کیا جائے گا بھائی مقدمے پر بھائی. اب مثلا گاڑی اس کے پاس ہے، میں نے دعویٰ کر دیا تو اس کو مجبور کیا جائے گا کہ جواب دے بھائی، کیا کرے؟ اسے جواب دینا پڑے گا ہر حال میں، وہ نہیں کر یہ کر سکتا کہ جواب دے یا نہ دے بھائی. تو کہتے ہیں یہ اخبار بحق اللہ علی غیره، یہ خبر دینا ہے کسی خبر دینے والے کا اپنے حق کے بارے میں، علی غیره اپنے علاوہ پر، والمدعی من لا یجبر علی الخصومت، اور مدعی وہ ہے جس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا خصومت پر، مقدمے پر، والمدعا علیہ من یجبر، اور مدعا علیہ وہ ہے جس کو مجبور کیا جا سکتا ہے. تو دعویٰ کی تفصیل، دعویٰ کی پہلے تعریف کی، دعویٰ کسے کہتے ہیں، پھر کہا مدعی کسے کہتے ہیں، اور پھر بتلایا مدعا علیہ کسے کہتے ہیں. لما فسر الدعوی، جب ماتن نے تفسیر بیان کر دی دعویٰ کی، اس کی تعریف کر دی، کان المدعی علی ھذا التفسیری، تو مدعی اس تفسیر پر کیا بنتا تھا بھائی؟ دعویٰ کی کیا تفسیر کی تھی؟ دعویٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ اخبار بحق له علی غیر پر، اپنے کسی حق کی خبر دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ دعویٰ. تو مدعی کیا ہونا چاہیے اس تعریف کے مطابق؟ مدعی وہ ہے جو خبر دینے والا ہے، جو غیر پر اپنے کسی حق کی خبر، وہ مدعی ہے. لیکن یہ تعریف نہیں کی، بلکہ اس کی مدعی کی الگ تعریف کی مولانا، جو بعض دیگر علماء فقہا نے ذکر کی بھائی. بھائی دعویٰ کی کیا تعریف کی؟ غیر پر اپنے کسی حق کی خبر دینا. تو یہ خبر دینے والا کیا کہلاتا ہے؟ مدعی. تو اسی مدعی کی تعریف کیا ہونی چاہیے؟ کہ وہ جو مخبر ہے، خبر دینے والا ہے غیر پر اپنے کسی، لیکن اس یہ تعریف نہیں کی، بلکہ اور تعریف کی بھائی. دراصل بہت سے اعتراضات وغیرہ وارد ہوتے ہیں، تو اس لیے مدعی کی الگ تفسیر کی، جو زیادہ پسندیدہ ہے، بعض علماء نے ذکر کی. کیا ذکر کی بھائی؟ کہ مدعی وہ ہے جس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور مدعی وہ ہے جسے مجبور کیا جائے گا. لما فسر الدعوى جب ماتن نے تفسیر بیان کر دی دعوی کی کان المدعی علی ھذا التفسیری تو اس دعوی کی تفسیر پر مدعی جو ہے والمخبر بحق له علی غیره وہ کس کا نام ہے وہ خبر دینے والا ہے بحق له اپنے کسی حق کی علی غیره اپنے غیر پر بھئی اپنے کسی حق کی جو خبر دیتا ہے غیر پر وہ مدعی ہے یہ تعریف ہونی چاہیے تھی فَقَوْلُهُ لیکن ماتن کا یہ جو قول ہے پس ماتن کا یہ جو قول ہے المدعی من لا يجبر على الخصومت تفسیر آخر مدعی وہ ہے جس کو خصومت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا یہ تفسیر آخر یہ مدعی کی دوسری تفسیر ہے معلوم ہو ایک تفسیر وہ ہے مدعی کس کا نام ہے مخبر بحق اللہ علا لیکن وہ چھوڑ کر یہ تفسیر ذکر کی ذکرہو بعض المشائخ جسے بعض دیگر مشائخ فقہا نے ذکر کیا ہے بھئی وَقَدْ قِيلَ اور تحقیق کہا گیا ہے بھئی جی اور تعریفیں بھی بہت سی ہیں مدعی کی بعضوں نے یہ تعریف کی المدعی مَنْ يَتَمَسَّكُ مَالَا نَا يَلْتَمِسُنِ يَتَمَسَّكُ ہے بھئی جانب میں لکھا بھی ہوا ہے بھئی تو بعض نسخوں میں يَلْتَمِسُ کا لفظ آیا لیکن یہ کتابت کی غلطی بھئی المدعی مَنْ يَتَمَسَّكُ خِلَافَ الظَّاهِرِ مَنْ يَتَمَسَّكُ بِخِلَافِ الظَّاهِرِ با ہونی چاہیے تمسک کا معنی ہوتا ہے دلیل پکڑنا بھئی دلیل پکڑنا تمسک کا کیا معنی ہے دلیل پکڑنا استدلال کرنا استدلال کرنا اچھا مدعی کس کو کہتے ہیں بھئی جو تمسک کرے بھئی خلاف ظاہر سے خلاف ظاہر بات کو پکڑے بھئی خلاف ظاہر بات کو بیان کرے بھئی دیکھئے مدعی کون ہوتا ہے جو تمسک کرتا ہے کس سے خلاف ہے دیکھئے ایک گاڑی ہے آپ اس میں بیٹھے ہوئے آپ چلا رہے ہیں تو ظاہر کیا ہے ایک گاڑی کا مالک بھی کون ہے جو چلانے والا ہے وہی گاڑی کا مالک ہے یقینی بات ہے ظاہر یہی ہے یا آپ کے کار پاس کھڑی ہے گھر میں کھڑی ہے آپ کے قبضے میں ہے تو ظاہر یہ ہے کہ گاڑی آپ کی ہے مولانا لیکن ایک شخص اٹھ کر دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ گاڑی میری ہے تو اس نے ظاہر کے مطابق بات کی ہے یا خلاف ظاہر بات کی ہے خلاف ظاہر بات کی یہ معنی ہے بھئی المدعی من يتمسک بخلاف الظاہر وہ جو تمسک کرتا ہے خلاف ظاہر سے وَهُوَ الْأَمْرُ الْحَادِثُ اور وہ نیا پیش آنے والا معاملہ ہے بھئی وَالْمُدَّعَ عَلَيْهِ وَالْمُدَّعَ عَلَيْهِ جو ہے مَنْ يَتَمَسَّكُ بِالظَّاهِرِ جو تمسک کرتا ہے کس سے ظاہر کے ساتھ تمسک کرتا ہے مدعی کہتے ہیں نہیں آپ ایک شخص نے اٹھ کر دعویٰ کر دیا زید کے پاس جو گاڑی ہے یہ میری گاڑی ہے اور زید کیا کہتے ہیں نہیں یہ گاڑی تمہاری نہیں یہ میرے قبضے میں ہے میری گاڑی ہے میرے پاس ہے تو اس نے ظاہر کے ساتھ تمسک کیا تو یہ مدعی ہے کل آدم الاصلی یہ جیسے کہ آدم دیکھو آدم اصلی ایک ہے مطلق آدم ایک ہے آدم اصلی دیکھو آدم اصلی یہ ہے کہ ایک چیز شروع میں اس کا وجود ہی نہیں تھا ایک چیز ایسی ہے جس کا شروع میں وجود ہی نہیں تھا بھئی یہ ہے آدم اصلی بھئی بنی نہیں ابھی بھئی پیدائش ہی نہیں ہوئی اس کی اور پھر اس کے بعد اس کا وجود آ گیا تو یہ اب چیز موجود ہوئی مولانا پھر اس کے بعد کیا ہو سکتی ہے پھر ختم ہو سکتی ہے تو آدم دوبارہ بھی آ سکتا ہے لیکن آدم اصلی کس کو کہتے ہیں جو پہلے ہو ابھی اس کا وجود ہی نہ ہو بھئی وجود آنے سے پہلے جو آدم ہے کبھی ابھی ایک مرتبہ بھی اس کی پیدائش نہیں وجود نہیں آیا تو وہ جو آدم ہے وہ کیا کہلاتا ہے آدم اصلی کہلاتا ہے تو آدم اصلی یاد رکھو ہر چیز کے اندر بھئی آدم اصل ہے اور وجود امر حادث ہے مولانا وجود کیا ہے امر اصل ہے ہر چیز میں آدم کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے اگر وجود آپ کہتے ہیں یہ چیز موجود ہے تو وجود کے لئے دعوے کی ضرورت ہے آدم کے لئے دعوے کی ضرورت ہے کیونکہ آدم تو اصلی ہے ہر چیز کے اندر اصل کیا ہے آدم نہ ہونا پھر اس کو وجود آپ ملتا ہے بھئی مدعی وہ ہے مَن يَتَمَسَّكُ بِالظَّاهِرِ جو ظاہر کے ساتھ تمسک کرتا ہے جو ظاہر کے ساتھ استدلال کرتا ہے کَلْ عَدَمِ الْأَصْلِي جیسے کہ آدم اصلی ہے تو آدم کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس چیز کا وجود نہیں ہے بھئی کیونکہ ہر چیز میں اصل ہی کیا ہے آدم ہے وجود تو آدم کے بعد آیا کرتا ہے ہمیشہ بھائی. تو وجود کے لیے دلیل چاہیے, آپ کہتے ہیں یہ چیز ہے بھائی, دلیل کے چاہیے, کیسے کیا دلیل ہے بھائی یہ چیز ہے, لیکن عدم کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں بھائی. لیکن الاعتبار فی ھذا للمعنی دون اللفظ, لیکن اس کے اندر اعتبار معنی کا ہے نہ کہ لفظ بھائی. بھائی مدعی وہ ہے جو تمسک کرتا ہے خلاف ظاہر سے, اور مدعی ہے وہ ہے جو تمسک کرتا ہے ظاہر سے بھائی. تو یوں کہو مدعی کیا ہوتا ہے, دعویٰ کر رہا ہے, اور مدعی کیا کر رہا ہے, انکار کر رہا ہے. مدعی دعویٰ کرنے والا اور مدعی انکار کرنے والا, لیکن اس کے اندر معنی کا اعتبار ہے لفظوں کا اعتبار نہیں. مثلا ایک شخص کے پاس دوسرے سے امانت, ایک شخص کے پاس دوسرے نے اپنی امانت رکھوائی تھی بھائی, اب وہ مودع جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں امانت تمہیں واپس لوٹا چکا ہوں. جس کے پاس مودع جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی اس نے کیا دعویٰ کر دیا, تو میں واپس کر چکا ہوں, اور مودع جس نے امانت رکھوائی تھی وہ انکار کرتا ہے. تو اب آپ یہ نہ کہیں مولانا کہ یہ مودع جو ہے یہ کیا بن گیا, مدعی, اور وہ کیا بن گیا, مودع جس نے امانت رکھوائی تھی وہ کیا بن گیا, وہ منکر بن گیا, منکر بن گیا بھائی. تو لفظوں کا اس نہیں کہ دعویٰ جس نے کیا وہ مدعی بن جائے گا, اور جس نے انکار کیا وہ کیا بن جائے گا, منکر آپ اس کو کہنے لگے یعنی مدعی کہنے لگے, بلکہ معنی کے اندر غور کرو. تو آپ نے غور کیا معنی کے اندر تو دیکھا کہ جو مودع ہے وہ دراصل اپنے اوپر سے زمان کا انکار کر رہا ہے کہ میں امانت ادا کر چکا ہوں, میرے پاس میرے اوپر اب کسی قسم کا زمان نہیں بھائی, میرا ذمہ داری پوری ہو چکی ہے. اور دوسرا شخص وہ مدعی نہیں, دوسرا مودع بلکہ وہ کیا ہے, مدعی ہے, کیونکہ وہ زمان کا دعویٰ کر رہا ہے. گویا کس کا دعویٰ کر رہا ہے کہ تم نے میری امانت ابھی تک واپس نہیں کی, تو میری امانت کیا کرو, واپس کرو. تو دراصل وہ مدعی ہوا اور یہ کیا ہوا, تو مودع یہاں بظاہر تو مودع کیا لگ رہا تھا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی جی؟ تو بظاہر تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ مودع مدعی ہے اور مودع کیا ہے, وہ مدعی ہے یا منکر ہے, لیکن دراصل مودع جو ہے وہ منکر ہے اور مودع کیا ہے یہاں پر, مدعی ہے. مودع گویا دعویٰ زمان کا کر رہا ہے اور مودع کیا کر رہا ہے, اس زمان سے انکار کر رہا ہے بھائی. لیکن الاعتبار فی ھذا للمعنی دون اللفظ, لیکن اس کے اندر اعتبار جو ہے معنی کا ہے, یعنی مدعی اور مدعی کے اندر اعتبار معنی کا ہے, دون اللفظ نہ کہ لفظوں کا. حتی ان المودع یہاں تک کہ مودع جس کے پاس امانت رکھوائی جائے, عزت دعا جب اس نے دعویٰ کر دیا رد الودیعتی امانت کو واپس لوٹانے کا, وہ مدعی فی الظاہری, تو ظاہر میں تو وہ مدعی ہے, لیکنہ فی المعنی منکر للزمانی, لیکن معنی کے اعتبار سے وہ زمان کا منکر ہے. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی. وہی تصح بذکر شیئن علم جنسہ وقدرہ, اور دعویٰ صحیح ہوتا ہے ایسی چیز کے ذکر کر دینے سے, علم جنسہ کہ جس کی جنس بھی معلوم ہو. بھائی دعویٰ کے اندر کیا ہونا چاہیے, جنس معلوم ہونی چاہیے. آپ دراہم کا دعویٰ کر رہے ہیں یا دنانیر کا دعویٰ کر رہے ہیں یا گندم کا دعویٰ کر رہے ہیں یا چاول کا دعویٰ کر رہے ہیں, کس چیز کا, جنس معلوم ہونی چاہیے. وقدرہ اور اس کی مقدار بھی کیا ہونی چاہیے, معلوم. مثلا دراہم کا دعویٰ کیا تو پھر مقدار بھی معلوم ہو, 1000 دراہم ہیں, 2000 ہیں یا 4000 ہیں بھائی, یا گندم ہے مثلا تو 2 من ہے, 4 من ہے یا 10 من, بھائی مقدار معلوم ہونی چاہیے. ہاں فی دعوت دینی, یہ کس کے اندر ہے, دین کے اندر دعویٰ ہے بھائی, یعنی کسی جو معین چیز نہ ہو, دین ہو کسی پر, اس کے اندر جنس کا ذکر بھی ضروری اور مقدار کا ذکر بھی جی. تو یہ دین کے دعویٰ کے اندر ہے. لا فی دعوی العین, عین کے دعویٰ میں جنس اور مقدار نہیں ذکر ہوگی. فإن العین ان کانت حاضرتن, عین کا تو حاضر کرنا ضروری. آپ نے کیا کیا ایک شخص پر کس چیز کا دعویٰ کیا کہ یہ جو گاڑی ہے اس کے پاس یہ میری ہے، تو اس گاڑی کا حاضر کرنا قاضی کے پاس ضروری تاکہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ یہ گاڑی کس کی ہے، میری ہے. اچھا تو جائن کے اندر مانا جنس اور قدر کی ضرورت نہیں بلکہ اس کو حاضر کیا جائے گا. فَإِنَّ الْعَيْنَ إِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً، اس لیے کہ عین جو ہے اگر وہ حاضر ہوئی تک فِي الْإِشَارَةُ تو اشارہ ہی کافی ہے. بِأَنَّ هَذَا مِلْكُ لِي کہ یہ میری ملکیت ہے. وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً اور اگر وہ معین چیز جو وہ غائب تھی، یجب ان یصفہا تو واجب ہے مولانا ان یصفہا کہ اس کی صفت بیان کرے. کیا کرے بھئی؟ ایسی اس قسم کی چیز ہے جسے کیا کیا جا سکتا ہے، عدالت میں حاضر نہیں کیا جا سکتا. اگر حاضر کیا جا سکتا ہے پھر تو اشارے سے وہ ممتاز ہو جائے گی ہر چیز سے، لیکن اگر اس کو عدالت میں حاضر نہیں کیا جا سکتا تو اس صورت کے اندر اس کی صفت بیان کرے گا بھئی کہ عمدہ ہے یا متوسط ہے یا ردی، کس قسم کی گاڑی ہے. گاڑی تو مثلا نہیں، کوئی ایسی چیز جو حاضر نہ کی جا سکے، اس قسم کی چیز ہے. وَيَذْكُرُ قِيمَتَهَا اور کیا کرے گا، اس کی قیمت ذکر کرے گا، اتنے والی گاڑی ہے. وَأَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَذْكُرُ قِيمَتَهَا، یہ قیمت کیا ہے، يَذْكُرُ کے لیے مفعول ہے، یہ قیمت ذکر کرے گا اس کی. اور کیا ذکر کرے گا؟ انہو فی ید المدعال، یہ سارا بھی مفعول ہے، اس کا قیمت ہا پر ہے. اور یہ بھی ذکر کرے گا کہ انہو فی ید المدعال کہ وہ چیز کس کے قبضے میں ہے. بھئی آپ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، بھئی کس کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ اگر دین کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کی جنس بیان کریں اور اس کی مقدار بیان کریں، اور اگر عین کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کو حاضر کیا جائے گا، اگر حاضر نہیں کر سکتے تو پھر کیا ذکر کریں، اس کی صفت ذکر کریں کس قسم کی ہے، اور قیمت ذکر کریں، اور پھر ساتھ یہ بھی ذکر کریں کہ وہ چیز کس کے قبضے میں ہے، مطالعے کے قبضے میں ہے، یہ بھی ذکر کرنا ضروری. کہتے ہیں ھذا یختص بدعوی الاعیان، یہ جو ذکر کیا نا کہ یہ کہے کہ چیز کس کے قبضے میں ہے، مطالعے، کہتے ہیں یہ مختص ہے اعیان کے دعویٰ میں، کسی معین چیز کے دعویٰ میں ذکر کرنا یہ ضروری ہے بھئی. مثلا گاڑی کا آپ نے دعویٰ کیا تو یہ ذکر کرنا ضروری کہ یہ کس کے قبضے میں ہے، مدعا علیہ کے قبضے میں ہے. جی اور دین تو اس کے ذمہ ہوا کرتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، ذمہ ہوتے ہیں. وفی المنقولی اور منقولی چیز کے اندر، یزید بغیر حق، یہ لفظ بڑھا دے بغیر حق کے، کیا بھئی کیا لفظ بڑھا دے منقولی چیز میں، بھئی چیزیں دو قسم پر ہیں، کچھ منقولی ہیں کچھ غیر منقولی. غیر منقولی جیسے مولانا گھر ہے، زمین ہے، اور باغ وغیرہ، کھیت، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہیں ہو سکتی، باقی چیزیں کیا ہیں، منقولی ہیں. تو اگر منقولی چیز کا دعویٰ ہو وہ معین چیز، تو یزید تو بڑھا دے اس کے ساتھ یہ لفظ بھی بغیر حق، بغیر حق کے ہے. انہو فی ید المدعا علیہ بغیر حق، یوں کہے کہ وہ چیز مدعا علیہ کے قبضے میں ہے، نا حق بھئی، نا حق بھئی. یہ نا حق کی قید کیوں بڑھا دی، نا حق کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں بھئی اس لیے کہ کبھی ایک چیز غیر مالک کے قبضے میں ہوتی ہے کہ نا حق نہیں ہوتی بلکہ حق کے ساتھ ہوتی ہے. کبھی ایک چیز کیا ہوتی ہے، غیر مالک کے قبضے، مالک کے قبضے میں نہیں ہے، کسی اور کے قبضے میں ہے لیکن نا حق میں نہیں ہے اس کا قبضہ، بلکہ اس کا قبضہ حق. مثلا میں نے آپ سے کوئی گاڑی خریدی ہے اور تو عقد کرتے ہی میں گاڑی کا کیا بن گیا، مالک. اب میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ گاڑی اس کے قبضے میں ہے تو یہ مجھے دلائی جائے، تو ساتھ یہ کہنا بھی ضروری کہ گاڑی اس کے قبضے میں نا حق ہے. اس لیے ہو سکتا ہے آپ کا قبضہ اب بھی حق ہو، گاڑی میری ہے لیکن قبضہ آپ کا حق ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو میں نے سمن ہی نہیں دیئے تو آپ اس لیے گاڑی بھی مجھے حوالے، تو گاڑی آپ کے پاس تو ہے لیکن قبضہ نہ حق ہے یا حق ہے مولانا، حق ہے بھئی. یا اسی طرح مولانا رہن کے مسئلے میں، بھئی رہن کسی کے پاس ایک چیز رکھوائی ہے تو اس کا قبضہ بھی نہ حق نہیں ہے بلکہ تو وہ تو اس دین کے عوض میں کیا کیا ہے، بطور رہن کے. تو چیز غیر مالک کے پاس ہے لیکن بطور حق کے. فَإِنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَكُونُ فِي يَدِ غَيْرِ الْمَالِكِ بِحَقٍ، اس لیے کہ چیز کبھی کبھار جو ہے غیر مالک کے قبضے میں ہوتی ہے لیکن حق کے ساتھ ہوتی ہے. کر رہنی فی ید المرتہی، جیسے رہن ہوتا ہے کس کے قبضے میں بھئی، مرتہن کے قبضے میں. اب وہ مرتہن رہن کا مالک تو نہیں لیکن اس کا قبضہ حق ہے. والمبیعی فی ید البائعی, اور اسی طرح مبیع کبھی بائع کے قبضے میں ہوتا ہے. لاجل الثمن, کس کی وجہ سے؟ تو یہ بھی قبضہ حق ہے. اقول, علامہ صدر الشریعہ فرما رہے ہیں کہ ماتن نے کیا ذکر کیا کہ بغیر حق ان کا قول کس کے اندر بڑھائے؟ منقولی چیزوں کے اندر. کہتے ہیں بھائی منقولی کے ساتھ یہ منقولی کا لفظ ماتن نے کیوں ذکر کیا, مجھے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی. غیر منقولی کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ اس کو ذکر ہونا چاہیے. تو منقولی کی قید درست نہیں بھائی. اقول هذه العله يشتمل العقار ايضا, کہ یہ علت جو ہے مولانا یعنی ناحق قبضہ, عقار کا ترجمہ کر لیں غیر منقول بھائی, یہ علت جو ہے غیر منقولی چیز کو بھی شامل ہے. یعنی اس میں بھی کبھی قبضہ حق ہوتا ہے اور کبھی قبضہ بھائی, زمین میں بھی کبھی قبضہ کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے, اور کبھی قبضہ نہ حق. تو وہاں پر بھی بغیر حقین کی قید بڑھانی چاہیے. تو منقولی کی قید کیوں لگائی؟ اس کی علت مجھے سمجھ میں نہیں کہ یہ جو علت ہے کہ قبضہ نہ حق ہے یہ مشتمل ہے عقار کو بھی. فلا ادری, بس میں نہیں جانتا. ما وجہ تخصیص المنقول بهذا الحکم, کہ منقول کو اس حکم کے ساتھ قیاس کرنے کی کیا وجہ ہے؟ وفی العقار لا يثبت اليد الا بحجۃ او علم القاضی, اور زمین وغیرہ غیر منقولی کے اندر لا يثبت اليد, ید قبضہ ثابت نہیں ہوگا. کس کا قبضہ مولانا؟ مدالے کا قبضہ ثابت نہیں ہوگا. الا بحجت, مگر کسی بینہ کے ساتھ. او علم القاضی, یا قاضی کے جاننے سے. بھائی دیکھو صورت یہ بھائی, میں نے آپ پر دعویٰ کیا قاضی صاحب اس نے میری زمین پر کیا کیا ہے, قبضہ کیا ہے, تو قاضی فوراً مجھے یہ نہیں کہہ دے گا کہ لاؤ بھائی بینہ پیش کرو, تم مدعی ہو اور مدعی پر کیا ہوتا ہے؟ بینہ پیش کرو کہ وہ زمین تمہاری ہے. بھائی وہ زمین میری ہے یا اس کی ہے, یہ بحث تو بعد میں آئے گی. پہلے یہ تو پتہ چل جائے کہ وہ زمین مدعی علیہ کے قبضے میں بھی ہے یا قبضے میں, پہلے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ زمین آپ کے قبضے میں ہے. جب پتہ لگ گیا کہ یہ زمین اس کے قبضے میں ہے, اب میرا دعویٰ کیا ہوا؟ صحیح ہوا. اب میں اپنے دعویٰ پر کہ یہ زمین میری ہے, اس پر پھر میں دو گواہ الگ پیش کروں گا. تو پہلے دو گواہ کس پر پیش کروں گا؟ کہ وہ زمین کس کے قبضے میں ہے؟ مطالعہ کے قبضے میں ہے بھائی. یا تو اس پر بینہ پیش کرنا ضروری, یا قاضی کو خود پتا ہے کہ وہ زمین کس کے قبضے میں ہے؟ مطالعہ کے قبضے میں ہے. کیوں بھائی یہ کیوں ضروری؟ کیا ضرورت ہے مجھے بینہ پیش کرنے کی اس بات پر کہ زمین کس کے قبضے میں ہے؟ پہلے اس پہ بینہ پیش کروں کہ یہ زمین اس کے قبضے میں ہے, پھر میں اس پر بینہ پیش کروں کہ یہ میری زمین ہے. کہتے ہیں بھائی دراصل یہاں تہمت کا خدشہ ہے. تہمت یہ کہ ہو سکتا ہے زمین کسی اور آدمی کی ہو, زمین کسی اور آدمی کی ہے اور قبضہ بھی اسی کا ہے, تیسرے آدمی کی زمین ہے اور قبضے میں بھی اسی کی ہے. یہ دو آدمی اٹھ کر آئے, فرضی مقدمہ بنا دیا قاضی کے سامنے آ کر, ان دونوں نے آپس میں اتفاق کر لیا کہ ہم چل کر قاضی کے پاس جا کر مقدمہ لڑتے ہیں, تمہارے یا میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا, اور پھر ہم زمین آپس میں کیا کر لیں گے, آپس میں ہم تقسیم کر لیں گے یا اس پر قبضہ کر لیں گے. بھائی تو آپس میں دو آدمی اتفاق کر لیتے ہیں, زید کی زمین ہے, قبضہ بھی زید کا ہے, لیکن زید بیچارے کو پتا نہیں, وہ اپنے گھر پر بیٹھا ہے. یہ دو آدمی مقدمہ لے کر قاضی کے پاس چلے گا, بھائی قاضی صاحب یہ ہے, یہ مدعا علیہ ہے بھائی, اس میری زمین کیا ہے, میری زمین اس کے قبضے میں ہے, فلاں زمین ہے بھائی, فلاں جگہ پر اس قسم کا مکان ہے, اس کے دائیں فلاں کا مکان ہے, بائیں فلاں کا مکان ہے, پچھلی طرف فلاں گلی ہے بھائی, اور آگے کی طرف فلاں گلی ہے, پورا حدود اربا بیان کر دیتا ہے. وہ والا جو قاضی صاحب مکان ہے فلاں محلے کے اندر, وہ کس کا ہے؟ میرا ہے, اور میرا ہے بھائی جو اس کے قبضے میں ہے بھائی. اب قاضی کیا کہہ دیتا ہے, مثلا قبضے پر بینہ پیش نہیں کرتے, بلکہ فوراً مدعی کو کیا کہہ دیتا ہے, بینہ پیش کرو. کیا کرو؟ بینہ پیش کرو کہ وہ مکان تمہارا ہے بھائی. یہ کہتا ہے بینہ تو میرے پاس نہیں ہے بھائی، بینہ تو میرے پاس نہیں ہے. تو قاضی دوسرے کو کہتا ہے تم قسم اٹھاؤ بھائی کہ وہ زمین تمہاری ہے، یہ قسم سے انکار کر دیتا ہے. جب اس نے قسم سے انکار کر دیا، قاضی فوراً فیصلہ کر دے گا، معلوم ہو مدعی سچا ہے، معلوم ہو مدعی زمین اس کی ہے، قاضی لکھ کر دے دے گا یہ فلاں مکان مدعی کا ہو گیا، میں نے فیصلہ کر دیا. حالانکہ مکان تو کس بیچارے کا تھا، اور زید تو گھر بیٹھا اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں. ادھر قاضی نے اس کی زمین کس کے نام کر دی، مدعی کے نام کر دی. سمجھ میں آیا؟ تو دو آدمی اس طرح اتفاق کر سکتے ہیں اور اس طرح ایک تیسرے کی زمین ہتھیا سکتے ہیں. لہذا شریعت نے بھائی، فقہاء کرام نے اس راستے کو بھی بند کیا اور کیا فرمایا کہ جب زمین کے اندر ایک شخص دوسرے پر کس چیز کا دعویٰ کرے، زمین کا دعویٰ کرے دوسرے شخص پر، زمین ہو، جائیداد ہو، غیر منقولی جو بھی چیز ہو، تو پہلے کیا ثابت کرنا پڑے گا بینہ کے ذریعے کہ زمین یا وہ جائیداد کس کے قبضے میں ہے، مطالعہ کے قبضے میں. جب یہ ثابت ہو جائے گا اس کے بعد کیا کیا جائے گا، آگے مقدمہ چلایا جائے گا. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی. وفی العقار لا یثبت الید الا بحجۃ او علم القاضی. اور غیر منقولی کی چیزوں کے اندر لا یثبت الید، قبضہ ثابت نہیں ہوگا، الا بحجۃ، مگر کس کے ذریعے، بینہ کے ذریعے. بھائی قبضہ ثابت نہیں ہوگا، کس کا قبضہ مراد ہے، مدعا علیہ کا قبضہ ثابت نہیں ہوگا مگر بینہ کے ذریعے، او علم القاضی، یا کس کے ذریعے، قاضی کے علم سے. قال فی الہدایت، ہدایہ میں فرماتے ہیں صاحب ہدایہ، انہو لا یثبت الید فی العقاری، کہ قبضہ ثابت نہیں ہوگا بھائی مدعلے کا، فی العقاری کس کے اندر بھائی، بغیر منقولی چیز کے اندر، الا بالبینتی او علم القاضی، مگر بینہ کے ذریعے یا قاضی کے علم کے ذریعے. ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے بھائی. کیوں بھائی، کیوں قبضہ ثابت نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں دفعن لتہمت الموازعتی. موازع کا معنی موافقت بھائی، باہمی اتفاق کرنا. زمین تیسرے کی اور دو آدمی باہمی اتفاق کر کے فرضی مقدمہ بنا لیتے ہیں. دفعن لتہمت الموازعتی، موافقت یعنی باہمی اتفاق کی تہمت کو دور کرنے کے لیے. سمجھ میں آیا؟ بینہ یا علم قاضی ضروری ہے. اذ العقار عصاہ فی ید غیرہما بھائی، اس لیے کہ وہ غیر منقولی چیز جو ہے، عصاہ شاید کہ، فی ید غیرہما، ان دونوں کے، فی ید غیرہما، ان دونوں کے علاوہ کسی اور کے قبضے میں ہو، بخلاف المنقول، بخلاف کس کے بھائی، منقولی چیز کے. فإن الید فیہ مشاہدۃ، اس لیے کہ قبضہ اس کے اندر مشاہد ہے. بھائی دیکھو یہ قید کیوں لگائی کہ غیر منقولی کے اندر مدعا علیہ کے قبضے کے لیے کیا ضروری ہے، بینہ یا علم. مسئلہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ کیا متن میں کیا مسئلہ ذکر کیا کہ غیر منقولی چیز کے اندر قبضے کے لیے کیا ضروری ہے، ہاں ثبوت قبضہ کے لیے بھائی بینہ یا علم قاضی ضروری. تو بھائی منقولی کے اندر کیوں یہ شرط نہیں لگائی؟ کہتے ہیں بھائی منقولی کے اندر تو قبضے کا خود مشاہدہ ہو جائے گا بھائی. میں نے ایک شخص پر دوسرے پر میں نے ایک دوسرے شخص پر کیا گاڑی کا دعویٰ کیا کہ یہ گاڑی کس کی ہے، میری. تو وہاں پر تو قبضے کا باقاعدہ مشاہدہ ہو جائے گا کہ وہ گاڑی ہے ہی کس کے پاس اس وقت، جی مدعلے کے قبضے میں ہوگی، اس کے پاس ہوگی، اس کے مکان میں ہوگی، اس کا وہ چلانے والا ہے اس کو بھائی. تو قبضے کا منقولی چیز میں تو قبضے کا مشاہدہ ہو جاتا ہے بھائی، لیکن غیر منقولی کے اندر مشاہدہ نہیں ہو سکتا. بخلاف المنقولی، بخلاف منقولی چیز کے، فإن الید فیہ مشاہدۃ، اس لیے کہ قبضہ جو ہے اس کے اندر مشاہد ہے. جی سمجھ میں آیا بھائی؟ مشاہدہ بھائی اس میں مفعول ہے مولانا، اور ید مؤنث اجتماعی ہے اس لیے مشاہدتن بھائی اس میں مفعول مؤنث لے کر آئے ہوئے. فتہمت الموازعتی ان المدعی والمدعی توازعا، موازعت کی تہمت وہ یہ ہے بھائی. اوپر کیا ذکر کیا بھائی، کس چیز کو دور کرنے کے لیے یہ بینہ یا علم قاضی ضروری ہے، تہمت موازعت کو بھائی تہمت معاذات وہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں وہ یہ کہ ان المدعی والمدعی علیہ، کہ مدعی اور مدعی علیہ جو ہیں تواضع ای اتفقا، وہ دونوں کیا کر لیتے ہیں؟ اتفاق کر لیتے ہیں علی ان یقول المدعی علیہ، کہ مدعی علیہ یوں کہے کہ ان دار فی یدی، کہ وہ گھر کس کے قبضے میں ہے؟ دیکھا دو آدمی ترکیب اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، وہ اتفاق کر رہتے ہیں کہ مطالعہ تم قاضی کے پاس جا کر یوں کہنا کہ انا دار فی یدی، کہ وہ گھر میرے قبضے میں ہے، والحال انہا فی یدی ثالث، اور حال یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کس کے قبضے میں ہوتا ہے؟ کسی تیسرے کے قبضے میں ہوتا ہے، فیقیم المدعی بیناتن بی، تو مدعی قائم کر دیتا ہے بینہ اس پر، ویحکم القاضی بانہا ملک المدعی، اور قاضی بھی فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے۔ بھائی گواہ کس پر پیش کیے جاتے ہیں، ختم پر یا اس کی غیر موجودگی میں؟ بھائی بھائی قاضی بینہ علی الغائب سن سکتا ہے؟ نہیں، تو یہ بینہ تو اس غائب کے خلاف ہے، تو اس کا حضور ضروری تھا اور وہ تو یہاں پر حاضر، لہذا یہ درست نہیں۔ بھائی اور حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی تیسرے کے قبضے میں ہوتا ہے، فیقیم المدعی بیناتن، تو مدعی بینہ قائم کر دیتا ہے، ویحکم القاضی بانہا ملک المدعی، اور قاضی بھی اس بات کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ مدعی کی ملکیت ہے۔ وانما قال فی الہدایت ہوا صحیح، ہدایہ میں ہوا صحیح کا قول ذکر کیا بھائی صاحب ہدایہ نے کہ یہی قول صحیح ہے۔ معلوم ہوا یہاں ایک اور قول بھی یا اور اقوال بھی ہیں، کہتے ہیں بھائی لأن عند بعض المشائخ، اس لیے کہ بعض مشائخ کے نزدیک یکفی تصدیق المدعی علیہ انہا فی یدہ، مدعی کی تصدیق ہی کافی ہے کہ وہ چیز اس کے قبضے میں ہے۔ اوپر متن میں تو کیا ذکر کیا بھائی؟ سبق کی طرف توجہ ہے کہ سست بیٹھے ہیں سارے؟ بھائی تو کہتے ہیں ہدایہ کے اندر صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یہی قول صحیح ہے، معلوم ہوا یہاں اور قول بھی موجود ہیں بھائی، اس لیے کہ ان عند بعض المشائخ یکفی تصدیق المدعی علیہ انہا فی یدہ۔ بھائی بھائی صاحب متن میں تو فرمایا کہ اقار میں مدعی کے قبضہ ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بینہ پیش نہ کر دے یا قاضی کو اس کا علم نہ ہو، لیکن بعض مشائخ فرماتے ہیں نہیں بھائی وہ آقار کے اندر بھی بینہ کی ضرورت نہیں، مطالعہ اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ چیز میرے قبضے میں ہے، وہ زمین یا وہ مکان میرے قبضے میں ہے، تو یہ کہنا بھی کافی ہے، یہ معنی ہے۔ اس لیے کہ بعض مشائخ فرماتے ہیں یکفی تصدیق المدعی، مدعی کی تصدیق بھی کافی ہے، یا نہا فی یدہ کہ وہ آقار کیا ہے اس کے قبضے میں ہے، ولا یحتاج الی اقامت البینۃ، اور وہ محتاج نہیں ہے بینہ قائم کرنے کا، مدعی محتاج نہیں ہے بینہ قائم کرنے کا، فانہ ان کان فی یدہ واقر بذلک، اس لیے کہ اگر وہ چیز اس کے قبضے میں ہوئی واقر بذلک اور وہ اس کا اقرار بھی کر لیتا ہے، فالمدعی یاخذھا منہ ان ثبت ملکیتہ بالبینۃ او باقرار ذی الید او نقولہ، تو مدعی لے لے گا اس زمین کو اس سے اگر اس کی ملکیت ثابت ہو جائے بینہ کے ذریعے یا اقرار ذی الید قبضے والے کے اقرار کی وجہ سے، او نقولہ یا اس کے قسم سے انکار کی وجہ سے۔ دیکھیے بعض مشائخ علماء فرماتے ہیں کہ میں نے آپ پر مثلا دعویٰ کر دیا کہ قاضی صاحب اس کے پاس فلاں زمین ہے جو کہ میری ہے یا فلاں مکان ہے جو میرا ہے، تو متن میں تو ذکر کیا کہ مدعی کے ذمے ہے کہ بینہ بھی پیش کرے کہ وہ زمین کس کے قبضے میں ہے؟ مدعی کے قبضے میں ہے، لیکن بعض مشائخ فرماتے ہیں نہیں بھائی یہ بینہ اس پر پیش کرنے کی ضرورت، اگر مدعی خود ہی تصدیق کر دیتا ہے کہ ہاں وہ چیز کیا ہے میرے قبضے میں ہے تو یہ کافی ہے بھائی، وہ یہ کیا ہے کافی ہے، اب بینہ کی ضرورت نہیں، تو آپ دو حالتیں خالی نہیں، یا تو وہ زمین واقعی وہ گھر واقعی اس کے قبضے میں ہوگا یا قبضے میں، اگر اس کے وہ گھر اس کے قبضے میں ہے اور فیصلہ اس کے خلاف ہو گیا، اگر وہ گھر اس کے اور فیصلہ اس کے خلاف ہو گیا تو مدعی کیا کر لے گا؟ اس زمین کو اس سے لے لے گا، کیونکہ اس کے خلاف قاضی کا فیصلہ آ گیا، اور قاضی کا فیصلہ کس کے ذریعے آئے گا؟ یا تو بینہ کے ذریعے آئے گا، یا مدعا لے کے اپنے اقرار کے ذریعے کہ وہ اقرار کر لے گا یہ واقعی مدعی کی زمین ہے، یا وہ کیا کرے گا قسم سے، تو تینوں صورتوں میں وہ مدعی مدعا لے سے زمین کو لے لے گا. اور دوسرا حال یہ کہ زمین اس کے قبضے میں اگر نہیں ہے تو بھی کوئی خرابی نہیں، بھائی قاضی فیصلہ کر بھی دے تو یہ فیصلہ اس حاضر کے خلاف تو ہے، اس غائب کے خلاف فیصلہ نہیں ہے جس کے قبضے میں زمین تھی. بھائی تو زمین تو اس تیسرے کے قبضے میں ہے اور وہ تو غائب ہے، اور غائب کے خلاف قاضی فیصلہ، لہذا اس کے خلاف قاضی کا فیصلہ نہیں. جب اس کے خلاف فیصلہ نہیں تو اب یہ مدعی جا کر اس سے زمین زبردستی لے بھی اس قاضی کے فیصلے کی وجہ سے نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کے خلاف یہ فیصلہ ہی نہیں. یہ معنی ہے بھائی. وہ لم یکن فی یدہ، اور اگر وہ زمین اس کے قبضے میں نہ ہوئی، واقر بذالک، اور یہ کیا کر لیتا ہے، وہ زمین مدعی کے قبضے میں نہیں ہے، واقر بذالک، اور لیکن یہ کیا کر لیتا ہے، یہ قرار کر لیتا ہے کہ ہے میرے قبضے میں ہے، اور ہے کس کی، اس مدعی کی ہے بھائی، تو بھی کوئی حرج نہیں. لا یکون للمدعی ولایۃ الاخذ من ذی الید، تو مدعی کو کوئی ولایت نہیں ہے کہ اس زمین کو لے لے، من ذی الید، قبضے والے سے، یعنی اس تیسرے آدمی سے جا کر لے لے. وَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ، اگرچہ مدعی کیا قائم کر دے، بینہ بھی قائم کر دے، لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَامَتْ عَلَى غَيْرِ خَصْمٍ، اس کے لیے کہ بینہ کس پر قائم ہوئی ہے، غیر خصم پر قائم ہوئی ہے. فَعُلِمَ، پتہ جان لیا گیا، أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ ذُو الْيَدِ بِالْيَدِ، کہ جب قبضے والا اقرار کر لے قبضے کا، فَإِنَّ الضَّرَرَ لَا يَلْحَقُ إِلَّا بِذِي الْيَدِ، تو ضرر وہ ملحق نہیں ہوتا مگر قبضے والے ہی کے ساتھ بھائی، ولا یلحق الى غیره، اور غیر کے ساتھ وہ ملحق نہیں ہوتا بھائی. اس نے اگرچہ اقرار بھی کر لیا قاضی کے سامنے کہ قاضی صاحب وہ زمین میرے قبضے میں ہے، اور قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ بھی کر دیا، تو ضرر اسی کو ہوگا. اگر وہ زمین تیسرے شخص کے قبضے میں ہے تو اس کو کوئی ضرر نہیں ہوگا، یہی بات بتلا رہے ہیں. تو ضرر ملحق نہیں ہوگا مگر قبضے والے کے ساتھ، یعنی جو بظاہر دعویٰ کر رہا ہے قبضے کا، اسی کو ضرر لاحق ہوگا. ولا یلحق الی غیرہ، غیر کے ساتھ وہ ضرر ملحق. فتہمت المواضعات مدفوعات بھائی، تو موازعات یعنی اتفاق موافقت کی جو تہمت ہے وہ مدفوع ہو جائے گی، دور ہو گئی بھائی. علی ان تہمت المواضعات ان کانت ثابتتا ہاہنا ففی صورت اقامت البینت ثابتتا ایضا، نیز پہلے فقہا نے کیا فرمایا تھا جو متن میں، کیا ضروری ہے بھئی زمین کے اندر مدعا لے کے قبضے کے لیے بھی بینہ یا علم قاضی کا ہونا ضروری، بینہ کا ہونا ضروری. اور یہاں پر بعض مشائخ کا قول ذکر کیا، وہ کیا فرماتے ہیں، بینہ کا ہونا ضروری بلکہ مدعا لے کی تصدیق بھی کافی ہے. یہ مشائخ فرماتے ہیں کہ بھئی بینہ، آپ فرماتے ہیں کہ بینہ قائم کریں، اس سے وہ موازعات کی تہمت کیا ہو جائے گی، دور. اور تو آپ فرماتے ہیں تصدیق کی صورت میں موازعات کی تہمت ہے، بینہ کی صورت میں موازعات کی تہمت نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں بھائی، بینہ کی صورت میں بھی موازعات کی تہمت موجود ہے، بینہ کی صورت میں بھی کیا ہے، موازعات کی تہمت موجود ہے. کس طرح بھائی؟ بھائی مکان تھا زید کا، مکان تھا لیکن اس نے دوسرے آدمی کے پاس بطور امانت کے رکھوایا بھائی کہ میرے اس مکان کی حفاظت کرنا، میں ذرا سفر پر جا رہا ہوں. اب یہ جو مدعا علیہ ہے قبضہ تو اسی کا ہے، قبضہ کس کا ہے، اسی کا ہے، لیکن کیا وہ مالک ہے، کیا اب اس کے ساتھ مقدمہ لڑ کر اسے یہ مکان لیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کا قبضہ تو ہے لیکن اس کا قبضہ ملکیت والا قبضہ نہیں ہے بلکہ کون سا ہے، امانت والا ہے. تو اب یہ شخص جس کا قبضہ امانت والا ہے، اس پر میں نے کیا پیش کر دیا، بینہ بھی پیش کر دی، قاضی صاحب یہ مکان میرا ہے مجھے دلایا جائے. قاضی کہتا ہے بھائی بینہ پیش کرو کہ یہ مدعا لے کے قبضے میں بھی ہے مکان یا قبضے میں، میں نے بینہ قائم کر دی، دو گواہوں نے گواہی دے دی کہ مکان واقعی اس مدعا لے کے قبضے میں ہے. تو بھائی پھر بھی اور میں نے آپ سے کہا تھا بھائی کہ ہاں آپ نے قاضی کے سامنے جا کر کیا کہنا ہے کہ مکان میرے قبضے میں بھی ہے بھائی یا اگر یا میں بینہ پیش کر دیتا ہوں بھائی تو پھر بھی اتفاق تو پھر بھی اس صورت میں ہوا. اس نے قاضی کے سامنے یہ نہیں بیان کیا کہ قاضی صاحب میرے قبضہ ملکیت والا نہیں ہے بلکہ کون سا ہے امانت والا ہے. ہم دونوں نے باہم اتفاق کر لیا تھا کہ قاضی کو یہ نہ بتانا کہ تمہارا قبضہ امانت والا ہے بھائی. تو باہمی موافقت یہاں بھی آ گئی یا نہیں آ گئی بھائی اور قاضی نے فیصلہ بھی کر دیا. تو حالانکہ مالک تو اس زمین کا کوئی اور ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. حالانہ علاوہ تو ہم کہتے ہیں تصدیق کی صورت میں بھی موازات کی تہمت دور ہو جائے گی. حالانہ تہمت الموازات انکانت ثابتہ تنہا ہونا علاوہ اس کے کہ اگر موافقت کی تہمت اگر وہ یہاں ثابت ہے یعنی تصدیق کی صورت میں ثابت ہے وفی صورت اقامت البینات ثابتہ تن ایزان تو بینہ قائم کرنے کی صورت میں بھی قائم ہے. فَإِنَّا دَارَ اِذَا كَانَتْ فِي يَدِ رَجُلٍ اَمَانَتًا اس لیے کہ اگر گھر جو ہے کسی شخص کے قبضے میں کیا ہوا بطور امانت کے ہوا فَوَادَ عَلْ مُدَّعِ وَذُلْ يَدِ تو مدعی نے باہم اتفاق کر لیا مدعی نے اور قبضے والے نے. کون سا قبضے والا جس کے وہاں مکان کیا ہے امانت ہے. حالا اس بات پر کہ انہ ذل یدی لا یقول انہا امانت فی یدی کہ قبضے والا یہ نہیں کہے گا قاضی کے پاس کہ انہا امانت فی یدی کہ یہ چیز کیا ہے اس کے قبضے میں امانت ہے. حتی یقیم المدعی البینت علی انہا فی یدی ذل یدی یہاں تک کہ مدعی پھر بینہ قائم کر دیتا ہے اس بات پر کہ یہ چیز یہ مکان ذل ید کے قبضے والے کے قبضے میں ہے مدالے کے قبضے میں ہے. ثم یقیم بیناتان پھر وہ بینہ قائم کر دیتا ہے علی انہا ملک المدعی کی کس کی ملکیت ہے مدعی یعنی میری ملکیت ہے. مدعی بینہ قائم کر رہے نا تو وہ اس بات پر بینہ قائم کر دیتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے. فیقضی القاضی تو قاضی کیا کر دیتا ہے فیصلہ کر دیتا ہے. ویقضی المدعی دارا اور مدعی کیا کر لیتا ہے گھر کو لے لیتا ہے. صورت سمجھ میں آئی. تو دیکھو اتفاق جیسے تصدیق کی صورت میں باہمی اتفاق ممکن ہے یہاں بینہ کی صورت میں بھی باہمی اتفاق ممکن ہے. صورت بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی. فالحاصل حاصل کلام یہ انہ اذا ظہر انہ فی ید ثالث کہ جب یہ بات ظاہر ہو جائے کہ مکان جو تھا وہ جائیداد جو تھی وہ تو تیسرے کے قبضے میں تھی جی تیسرے کے قبضے میں تھی. وَذُلْ يَدِ أَقَرَّ أَنَّهُ فِي يَدِهِ اور قبضے والے نے اقرار کیا تھا کہ یہ تو کس کے قبضے میں ہے مکان کس کے قبضے میں تھا بھائی کسی تیسرے کے قبضے میں تھا. اور یہاں پر قاضی کے سامنے ذُلْ يَد نے کیا اقرار کیا تھا مدعی نے کیا اقرار کیا تھا کہ میرے قبضے میں ہے. تو قاضی نے فیصلہ کر دیا تو لا یصیر الثالث محکوماً علیہ تو تیسرا شخص جو ہے وہ محکوم علیہ نہیں ہوا بھئی اس کے خلاف قاضی کا فیصلہ نہیں ہوا. وَقَذَا اِن ظَهَرَا اور اسی طرح اگر یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ اَنَّ يَدَ ذِلْ يَدِ يَدُ أَمَانَةٍ لَا يَدُ خُسُومَةٍ کہ ذُلْ يَد کا جو قبضہ ہے وہ امانت والا قبضہ ہے خصومت والا قبضہ نہیں ہے بھئی. صورت سمجھ میں آئی. اچھا حاصل کلام دوبارہ سن لو گئے. ماتن نے یہ بات ذکر کی کہ جائیداد کے اندر اگر کسی سے دعویٰ کسی پر کیا جائے تو اس دعوے پر بینہ پیش کرنے سے پہلے مدعی کے قبضے میں ہے وہ مکان اس پر بھی بینہ پیش کرنا ضروری ہے یا قاضی کا جاننا ضروری ہے. بھئی بینہ کی کیا ضرورت ہے یہاں پر کہتے ہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے مکان اس مدعی کے قبضے میں ہی نہ ہو اور مدعی اور مدعی دونوں باہم اتفاق کر لیں کہ ہم قاضی کے پاس یوں جائیں گے تم کہ میں تمہارے اوپر دعویٰ کروں گا مکان کا اور تم قاضی کے سامنے کیا کہنا میری تصدیق کر دینا کہ مکان واقعی تمہارے قبضے میں ہے، مکان تمہارے قبضے میں ہے، پھر مقدمہ آگے چلے گا، میں بینہ پیش کر دوں گا، یا بینہ نہیں ہوئی تو تم ان کا قسم سے انکار کر دو گے، تو کسی ایک کو مکان مل جائے گا اور پھر ہم دونوں کو اس میں کیا ہو جائیں گے، شریک، آپس میں نصب کر لیں گے بھائی۔ تو دیکھو موافقت کا تہمت کا خدشہ ہے، لہذا فقہا فرماتے ہیں یہاں کیا کرنا پڑے گا، قبضے کے لیے بھی پہلے بینہ قائم کرنا پڑے گی۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں نہیں بھائی، بینہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں بھائی، بینہ قائم کرنے کی، اور علامہ صدر الشریعہ نے بھی اس قول کو ترجیح دی ہے، چنانچہ لمبی تقریر اس پر ذکر فرمائی کہ بعض مشائخ فرماتے ہیں بینہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مدعا علیہ اگر تصدیق کر دے کہ وہ مکان میرے قبضے میں ہے تو یہ بھی کافی ہے، اس لیے کہ جب یہ تصدیق کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد قاضی فیصلہ کر دیتا ہے، مکان مدعی کو دلوا دیتا ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں، فیصلہ اس مدعا علیہ کے خلاف ہوا ہے، حالانکہ مکان تو کس کا ہے، تیسرے آدمی کا ہے اور تیسرے ہی کے قبضے میں ہے، تو یہ فیصلہ اس حاضر کے خلاف تو ہوا، اس غائب کے خلاف، تو یہ مدعی جا کر اس سے مکان کو نہیں لے سکتا بھائی۔ اور دوسری بات آپ نے یہ کی بھائی کہ بینہ ضروری ہے، تصدیق کی صورت میں موافقت کا امکان ہے، کہتے ہیں بینہ کی صورت میں بھی تو موافقت کا امکان موجود ہے، وہ کس طرح، کہ ایک آدمی نے دوسرے کے پاس اپنی چیز، اپنی زمین بطور امانت کے رکھوائی بھائی، اب مدعا جو جس کے پاس امانت رکھوائی وہ صاحب قبضہ جو ہے، وہ اور ایک اور آدمی دونوں آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں، وہ کہتا ہے میں قاضی کے پاس جا کر دعویٰ کروں گا کہ مکان تمہارے قبضے میں ہے اور میں اس کا مالک ہوں، مجھے مکان دلایا جائے بھائی، تو تم اور قاضی پھر مجھے کہے گا بھائی کہ اس بات پر بینہ پیش کرو کہ یہ مکان اس مدعی کے قبضے میں ہے، میں وہاں پر بینہ قائم کر دوں گا اس بات پر کہ مکان کس کے قبضے میں ہے، تمہارے قبضے میں ہے، لیکن تم یہ نہ بولنا وہاں پر کہ مکان تمہارے پاس بطور ملکیت کے نہیں ہے بلکہ بطور امانت کے، بس یہ بات نہیں بولنی، تمہارا قبضہ ثابت کر رہے ہیں اور مکان تو ہے واقعی تمہارے قبضے میں، تو بینہ کے ذریعے وہ جا کر کیا کر دیتا ہے، قاضی کے سامنے ثابت کر دیتا ہے کہ مکان کس کے قبضے میں ہے، یہ جو مدعا علیہ ہے، جب مکان اس کے قبضے میں ثابت ہو گیا، اب قاضی کہتا ہے ہاں بھائی اب اس بات پر بھی گواہ پیش کرو کہ مکان کے مالک اے مدعی تم ہو، مدعی اب اس کی ملکیت پر اپنے گواہ پیش کر دیتا ہے اور قاضی کیا کر دیتا ہے، فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو دیکھو بینہ بھی آئی اور اتفاق بھی دونوں کا، تو دیکھو باہمی اتفاق بینہ کی صورت میں ممکن ہے جیسے کہ تصدیق کی صورت میں ممکن تھا، تو کہتے ہیں بھائی کوئی حرج نہیں ہے، وہ فقہاء کرام، حاصل کلام یہ ہوا کہ اگر قاضی فیصلہ کر بھی دے لیکن قبضے میں مکان تیسرے کے ہو تو اس تیسرے کے خلاف یہ فیصلہ شمار نہیں ہوگا بھائی۔ وَالْمُطَالَبَةَ بِهِ، بھائی وَالْمُطَالَبَةَ بِهِ اس کا عطف ہے، ما قبل میں کیا گزرا تھا بھائی، بھائی 203 صفحے کے سب سے پہلی سطر میں آ رہا ہے، وَيَذْكُرُ قِيمَتَهَا، مدعی کیا کرے گا، اس معین چیز کی قیمت ذکر کرے گا اور یہ ذکر کرے گا کہ انہو فی ید المدعی علیہ، کہ وہ چیز کس کے قبضے میں ہے، مدعی علیہ کے قبضے میں ہے، اور کیا ذکر کرے گا، والمطالبہ بھی، بھئی اس کا عطف بھی انہو فی ید المدعی فی المدعی علیہ پر ہے بھئی، اور وہ مفعول ہے یذکرو کے لیے، تو والمطالبہ بھی یہ بھی کیا بنے گا، مفعول بنے گا، وَيَذْكُرُ الْمُطَالَبَةَ بِهِ، اور اس کے مطالبے کو بھی ذکر کرے گا، مدعی کیا کہے گا، قاضی صاحب یہ فلان چیز ہے اس شخص کے قبضے کے اندر ہے اور مدعی علیہ کے قبضے میں ہے، ناحق طور پر ہے اور میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں، وہ چیز مجھے دلائی جائے، تو مطالبے کا ذکر کرنا بھی ضروری بھائی، صورت سمجھ میں آئی بھائی، وَالْمُطَالَبَةَ بِهِ اور اس کا مطالبت کرنا، اس کو یہ بھی ذکر کرے گا، عَطْفٌ عَلَىٰ قَوْلِهِ، یہ عطف ہے ماتن کے اس قول پر، وَأَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ پر، وَإِحْزَارُهُ اس کا عطف کس پر ہے بھئی، بھئی صفحہ 202 کے بالکل آخر میں آیا تھا، يَجِبُ أَنْ يَصِفَهَا، کہتے ہیں اگر وہ عین جو چیز کیا ہے بھئی، جس چیز جو دعویٰ کیا گیا، کس چیز کا کیا گیا؟ کسی معین چیز کا، کسی معین چیز کا میں نے دعویٰ کیا دوسرے پر، مثلا گاڑی کا، کہ اس کے پاس ایک گاڑی ہے جس کا مالک میں ہوں، تو اگر وہ چیز غائب ہے یجب احضاره، اس کا حاضر کرنا واجب ہے، ان امکان اگر ممکن ہو، اگر ممکن ہو تو کیا کیا جائے، اس چیز کو حاضر کرنا ضروری ہے۔ کیوں بھئی حاضر کرنا کیوں ضروری ہے؟ لیشیر الیہ المدعی، تاکہ مدعی کیا کرے، اس کی طرف آ۔ بھئی دعوے کے اندر کیا ضروری تھا جی؟ بھئی دعوے کے اندر جس چیز کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کا ذکر ضروری تھا یا نہیں تھا؟ اور ایسے طور پر اس کا ذکر ضروری ہے کہ وہ باقی چیزوں سے وہ ممتاز ہو جائے، مثلا اگر دین ہے تو جنس ذکر کرے گا، اور اس کے، یا اگر وہ معین چیز، وہ چیز یعنی معلوم ہو جائے، تو اگر وہ چیز دین ہے تو اس کی جنس اور مقدار ذکر کرے گا، اور اگر عین ہے تو ایسے طریقے پر ذکر کرے گا کہ وہ باقی چیزوں سے ممتاز ہو جائے، اس کا پورا پتہ چل جائے، اور پورا پتہ کامل طور پر کسی چیز کا علم جو ہے وہ اشارے سے ہوتا ہے۔ بھائی جب میں نے کہہ دیا گاڑی سامنے کھڑی ہو، میں نے کہا یہ گاڑی میری ہے، اس سے بڑھ کر آپ کوئی چیز ممتاز ہو سکتی ہے؟ اشارے کے علاوہ کوئی چیز اسے ممتاز کر سکتی ہے؟ اشارے سے وہ چیز کامل طور پر ممتاز ہو جاتی ہے۔ بھائی تو مدعی، تاکہ لیشیر الیہ المدعی، تاکہ مدعی کیا کرے، اس کی طرف اشارہ کرے کہ میں اس گاڑی کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ وہ شاہد، اور گواہ بھی اس کی طرف اشارہ کریں، بھائی گواہ بھی گواہی دیتے ہوئے کہیں اس گاڑی کا مالک فلانی بلکہ فلاں ہے۔ والحالف، اور قسم اٹھانے والا بھی کیا کرے، اشارہ کرے۔ بھائی قسم کس پر آیا کرتی ہے؟ منکر پر۔ مدعی کے پاس گواہ نہیں تھے تو آپ قسم آ گئے دوسرے پر، تو وہ قسم اٹھاتے ہوئے اس گاڑی کی طرف کیا کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے، یہ مانا ہے، تاکہ اشارہ کرے اس کے ساتھ مدعی بھی، گواہ بھی، اور قسم اٹھانے والا بھی۔ وَذِكْرُ، اس کا اثر احضار پر ہے، یجب احضارہ ویجب ذکر قیمتہ، اور واجب ہے اس کی قیمت کا ذکر کرنا، ان تعذرا، اگر ممکن نہ ہو، بھائی اس کا حاضر کرنا ممکن نہ ہو۔ سمجھ میں آیا؟ ایسی چیز ہے جس کو حاضر کرنا ممکن نہیں، اگر حاضر کر سکتا ہے پھر تو حاضر کرے، اگر حاضر کرنا ممکن نہیں ہے تو اس کی قیمت ذکر کرے۔ بھائی والحدود الاربعۃ او الثلاثۃ فی العقار، اور ذکر کرے چاروں حدود کو یا تین حدود کو غیر منقولی چیز کے اندر۔ بھائی بھائی میں نے آپ پر دعویٰ کیا، کس چیز کا دعویٰ کیا؟ مکان کا دعویٰ کیا، غیر منقولی چیز کا، تو اس کے میں ضروری ہے کہ میں مکان کے حدود اربعہ ذکر کروں، کہ قاضی صاحب فلاں مکان ہے فلاں محلے کے اندر، جس کے دائیں طرف فلاں کا مکان ہے، بائیں طرف فلاں کا مکان ہے، آگے کی طرف فلاں گلی ہے، پیچھے کی طرف فلاں گلی ہے۔ بھائی اب ثلاثۃ، یا کم از کم کتنے حدود حدود بیان کرے، تین حدود بیان کرے، فی العقار، غیر منقولی چیز کے اندر۔ واسماء اصحابها، اور اس غیر منقولی جائیداد کے مالکوں کے نام بھی ذکر کرے۔ ونسبتهم الی الجدی، اور دادا تک ان کی نسبت بھی ذکر کرے، بھائی ان کا نسب بھی کیا کرے، ذکر کرے۔ سمجھ میں آیا؟ مثلا میں کہتا ہوں بھائی قاضی صاحب فلاں محلے کے اندر جو فلاں مکان ہے، اتنے اتنے اس کی لمبائی ہے، اتنی چوڑائی ہے، اور اس کے دائیں طرف جو ہے، اس کے دائیں طرف کس کا مکان ہے جی؟ مسمندر خان بن قلندر خان بن فلاں خان، فلاں کا ہے مکان، اور بائیں طرف کس کا ہے، اللہ رکھا، ابن اللہ دیتا، ابن قاری خدا بخش، بھائی فلاں اس طرف اس کا مکان ہے، اور پچھلی طرف کیا ہے، فلاں محلے کی فلاں گلی ہے اس کی طرف، بھائی اور آگے کی طرف فلاں، تو ساری طرفیں ذکر کرنا پڑیں گی، جس جس کی زمین ہے، جس جس طرف، ان کے نام ذکر کرے گا، اور صرف نام نہیں بلکہ ان کے دادا تک، بھائی تاکہ وہ کامل طور پر ممتاز ہو جائے۔ بھائی یہ مانا ہے، بھائی ذکر الحدود یشترط فی دعوت دار عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، بھائی حدود کا ذکر کرنا شرط ہے گھر دار کے دعوی کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وہ انکانت مشہورتا، اگرچہ وہ کیا ہو بھائی، وہ گھر مشہور ہی کیوں نہ ہو، سب کو پتہ ہے اس زمین کا فلاں زمین ہے فلاں مکان ہے، لیکن پھر بھی کیا کرنا ضروری، حدود اربعہ کا ذکر کرنا. وعندہ لا یشترط اذا کانت مشہورتا، اور صاحبین کے نزدیک شرط نہیں ہے حدود کو ذکر کرنا، اگر وہ گھر کس قسم کا ہے، وہ زمین کس قسم کی ہے، مشہور ہے سب کو پتا ہے. ثم ذکر الحدود الثلاثه کاف عندنا خلافا لزفر رحمه الله، پھر بھائی حدود الثلاثه کو ذکر کرنا کافی ہے ہمارے نزدیک بخلاف امام زفر کے، اس لیے کہ ان کے نزدیک چاروں کا ذکر کرنا ضروری، ہمارے نزدیک تین اطراف بھی ذکر کر دے تو یہ کافی ہے. فإنه إذا ذکر ثلاثة حدود كما في هذه السورة فالحد الرابع خط مستقيم آخر، اس لیے کہ جب مدعی نے تین حدود ذکر کر دیں جیسے کہ اس سورت کے اندر ہے، جیسے کہ بھائی معلوم ہوا علامہ صدر الشریعہ نے یہاں کوئی سورت بنائی ہوگی بھائی، کیا کیا ہوگا، لیکن نسخوں کے اندر وہ صورت ملتی نہیں بھائی، جو نسخے نقل ہوتے چلے آئے ہیں ان کے اندر وہ صورت کاتبوں نے بنائی، ہاں یہ محشی نے جانب میں بنائے ہیں دو تین صورتیں ہیں بھائی. دیکھو السورۃ الاولی کے اندر، سمجھ میں آیا بھائی، یہ تین جانبیں ہیں بھائی، اور ایک طرف لکھا ہوا ہے طرف لم یذکر، یہ وہ جانب ہے جس کو ذکر نہیں کیا گیا. تو دیکھو تین جانبیں ذکر کر دی، اس طرف فلاں کی زمین ہے، اس طرف فلاں کی، اس طرف فلاں کی، اور چوتھی طرف ذکر نہیں کی، تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، چوتھی جانب ایک سیدھا خط ہوگا بھائی، کیا ہوگا، تو دیکھو یہ سیدھا خط ہے یا نہیں بھائی، سیدھی لگ خط بھائی. دوسری تصویر دیکھیں بھائی، سورت ثانیہ بھائی، اس میں بھی دیکھو ایک حد ذکر کی دوسری اور تیسری، لیکن ایک طرف ہے چھوٹی اور ایک طرف بھائی، سمجھ میں آیا، دائیں طرف بھائی جو ہے کیا ہے، چھوٹا خط ہے، اور بائیں طرف بڑا خط. تو طرف لم یوز کر نظر آیا بھائی، تو یہاں بھی ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کیا فرض کیا جاتا ہے، سیدھا خط فرض کیا گیا ایک کونے سے دوسرے کونے تک. اسی طرح اگلی تصویر میں بھی بھائی، تو ہمارے نزدیک تین کا ذکر ہی کافی ہے، چوتھی طرف خط مستقیم مانا جائے گا. فَإِنَّهُ إِذَا ذَكَرَ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ، اس لیے کہ مدعی نے جب تین حدود ذکر کر لی، کما فی ہذہ السورۃ جیسے کہ اس سورت کے اندر ہے، فَالْحَدُّ الرَّابِعُ خَطٌّ مُسْتَقِيمٌ آخَرُ، تو چوتھی حد جو ہے وہ ایک اور سیدھا خط ہوگا. وَالنِّسْبَةُ إِلَى الْجَدِّ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور بھائی یہ دادا تک نسبت کیوں کی جائے گی، کہتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول ہے، ان کے نزدیک یہ ضروری ہے. فَإِنْ كَانَ رَجُلًا مَشْهُورًا يُكْتَفَى بِذِكْرِهِ، ہاں اگر ان میں سے بھائی جو ہمسائے ہیں جن کے آپ نے دادا تک نام ذکر کرنے ہیں، ان میں سے اگر کوئی مشہور آدمی ہے تو یکتفا بذکر ہی، تو اکتفا کیا جائے گا اسی کے ذکر پر، پھر دادا تک ذکر کرنے کی ضرورت نہیں بھائی. وہاں فی دعوی الاعیان، یہ تو کس کے اندر تھا، آیان متعین چیزوں کے دعوی میں تھا، اما فی دعوی دینی باقی دین کے دعوی کے اندر، فلا بد من ذکر الجنس والقدر کما مرا، تو ضروری ہے اس کے اندر جنس کا ذکر کرنا بھی اور مقدار کا ذکر کرنا بھی، کما مرا جیسے کہ گزر گئی بات. وذکر فی الذخیرہ، اور ذخیرہ کتاب کے اندر یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے، انہ اذا کان وزنیا، اگر وہ مدعا کیا ہے، جس چیز کا دعویٰ کیا گیا وہ وزنی چیزوں میں سے ہے، کذابی والفضتی جیسے کہ سونا اور چاندی ہے، لابد ان یذکر الصفات، ضروری ہے کہ اس کی صفت کو بھی ذکر کرے، بینہ جید اور ردی، کہ وہ جید عمدہ قسم کا ہے یا ردی ہے، و یذکر نوعہ، اور یہ بھی ذکر اس کی نوع بھی ذکر کرے، نحو بخاری یذرب او نیشاپوری یذرب، کہ وہ بخاری یذرب ہے یا نیشاپوری یذرب، زر ڈھلائی، ڈھلائی مولانا مہر لگائی بھائی، درہم و دنانیر بنائے جاتے تھے تو ان پر باقاعدہ مہر لگتی تھی بھائی، سمجھ میں آیا، وزن وغیرہ حساب کے ساتھ بن کر پھر اس پر مہر لگتی تھی بھائی. تو یہ کہ یہ بخارا کے ضرب والے ہیں، بخارا کی مہر والے ہیں، یا نیشاپور کی مہر والے ہیں، یہ ذکر کرنا بھی ضروری، کیونکہ بخارا کے درہموں کا وزن الگ، نیشاپور کے درہموں کا وزن الگ، تو یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے. وہ اذا صحت، اور جب صحیح ہو جائے، وَإِذَا صَحَّتْ اور جب صحیح ہو جائے، ضمیر راجع ہے دعویٰ کو، یعنی کیا صحیح ثابت ہو جائے؟ دعویٰ بھائی، یعنی اس کی شرائط جب دعوے کی پوری ہو جائیں، یہ معنی ہے دعویٰ صحیح ہو جائے، کیا معنی؟ اس کی شرائط پوری ہو جائیں بھائی، دعوے کی شرائط بھائی یہ آپ کے حاشیے میں کچھ دی ہوئی ہیں بھائی، حاشیے میں ذکر ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور کیا لکھا ہے؟ شروط الصحت ستتن بھائی، چھ شرائط ہیں بھائی، العقل فی الخصمین، اول کیا ہے؟ دونوں خصم کیسے ہوں؟ ان میں عقل ہوں، یعنی دونوں عاقل ہوں، عاقل ہوں بھائی جی. آگے دوسرا آ رہا ہے حضورہما ولو نیابتن، کہ دونوں حاضر ہوں، مدعی بھی حاضر ہو اور مدعا چاہے نیابتن ہو، یعنی ان کے نائب ہی کیوں نہ حاضر ہوں، بطور نائب کے چاہے وہ ہوں چاہے ان کے وکیل حاضر ہوں. تیسرا ہے وحضور مجلس القضاء بھائی، کیا ہو؟ مجلس قضاء ہو جی، قاضی کی مجلس ہو. چوتھی ومعلومیت المدعا بہا، مدعا جس چیز کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ معلوم ہونی چاہیے. وعدم التناقض، اور کلام میں ان کے تناقض بھی نہ ہو بھائی مدعی کے، سمجھ میں آیا؟ جیسے اس کی مثال ذکر کی کہ گھر کا دعویٰ کیا، پہلے کہتا ہے یہ میرے لیے بطور وراثت کے ہے، دوسرے پھر کہتا ہے نہیں یہ تو میں نے خریدا ہے، تو تناقض آ رہا ہے اس کے کلام میں. اور جی چھٹی یہ کہ عقلن وہ محال بھی نہ ہو بھائی، عقلن یا عرفن وہ چیز محال بھی نہ ہو، مثلا کوئی شخص کسی کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، حالانکہ اس کا نسب تو معروف ہوتا ہے، تو ایک کا نسب ایک سے ہی ہو سکتا ہے، دو سے نہیں ہو سکتا، یا اس سے عمر میں بڑا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے، تو یہ عقلن محال ہے، شرائط. تو کہتے ہیں جب دعوت صحیح ہو جائے، یعنی اس کی شرائط پوری ہو جائیں، سأل القاضی الخصم منہا، تو قاضی سوال کرے گا، قاضی پوچھے گا، الخصم خصم سے، منہا ای من دعویٰ، کس کے بارے میں؟ دعویٰ کے بارے میں، دعویٰ کے کہ بھئی اس مدعی نے آپ پر یہ دعویٰ کیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مثلا مدعی نے کہا یہ گاڑی میری ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، فَإِنْ أَقَرَّ، اگر خصم نے کیا کر لیا اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہاں گاڑی واقعی اسی کی ہے، حاکم، قاضی کیا کر دے گا؟ فیصلہ کر دے گا. آگے ہے وَإِنْ أَنْكَرَ، یہ مولانا وَإِنْ أَنْكَرَ ہونا چاہیے، وَإِنْ أَنْكَرَ وَسَأَلَ، نہیں بھئی یہ وَو بھی غلط ہے، کتابت کی غلطی ہے بھئی، یہ وَو بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا بھئی فَإِنْ أَقَرَ، اگر مدعی کیا کر لیتا ہے؟ اقرار کر لیتا ہے، قاضی فیصلہ کر دے گا. وَإِنْ أَنْكَرَ، اور اگر وہ کیا کر دیتا ہے؟ انکار کے، نہیں گاڑی تو میری ہی ہے. سَأَلَ الْمُدَّعِ سَأَلَ مدعیہ بینتہ ہو، تو قاضی مانگے گا مدعی سے اس کی بینہ بھئی. فَإِنْ أَقَامَ قَضَى عَلَيْهِ، اگر وہ بینہ قائم کر دیتا ہے تو مدعی کے خلاف کیا کر دے گا؟ فیصلہ کر دے گا. وَإِنْ لَمْ يُقِمْ، اور اگر اس نے بینہ قائم نہ کی، يُحَلِّفُهُ بھئی، کیا کرے گا؟ يُحَلِّفُهُ اِنْ طَلَبَهُ خَصْمُهُ بھئی. تو بھئی مدعی کے پاس بینہ، پھر کیا کیا جائے گا؟ دیکھو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھو، آپ جب قاضی بن جائیں بھائی، سمجھ گئے، انشاءاللہ بہت جلدی اسلامی نظام آئے گا جی، اللہ آپ سب کو بڑے بڑے قضات بنائے بھائی، اور صحیح فیصلے کرنے کی، انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کی آپ سب کو توفیق دے اللہ بھائی، انشاءاللہ بھائی، انشاءاللہ آئے گا بڑی جلدی، آپ دیکھیں گے بھائی انشاءاللہ. تو آپ کے پاس کوئی دعویٰ لے کر آئے کہ فلاں شخص نے فلاں چیز میری دینی ہے، آپ فوراً دعویٰ سننا شروع کر دیں اور کہیں جاؤ بھائی مدعی کو لے کر آؤ، مدعی کو فوراً طلب. ہاں اگر قریب ہے اسی دن میں آ سکتا ہے اور اپنے گھر واپس جا سکتا ہے، پھر تو کیا کرے قاضی اس کو، اسی اس کے صرف دعوے پر ہی کیا کر لے، مطالعے کو بھی طلب کر لے، لیکن اگر وہ دوسرے گاؤں میں رہتا ہے، ذرا دور رہتا ہے، تو پھر نہیں بھائی، پھر اس کو بلا وجہ تکلیف نہیں دی جائے گی، بلکہ پہلے مدعی سے ثبوت مانگا جائے گا کوئی بھائی، یا اس سے قسم، بعض فقہا لکھتے ہیں کہ اس سے قسم لے لی جائے گی کہ تم اپنے دعوے میں کیا ہو، سچے ہو، یہ پہلے قسم کھا لے گا، اب کیا کر لیں گے، مدعی کو بھی بلوا لیں گے اور مقدمہ چل پڑے گا، ورنہ بلا وجہ اس کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اچھا اس کے بعد بھائی آپ نے پڑھا بھائی کہ دعویٰ جب صحیح ہو گیا، شرائط ہو گئی بھائی، ساری پوری ہو گئی، مدعی کون ہے، عاقل ہے مولانا، مدعی بھی وہ موجود ہے اور مجلس بھی قاضی کی ہے اور دعویٰ بھی صحیح ہوا سارا، تو اب قاضی اس دعوے کے بارے میں کس سے پوچھے گا، سب سے پہلے کس سے پوچھے گا، مدعی سے پوچھے گا بھائی، ہاں بھائی اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، تم اس دعویٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو، اگر وہ اقرار کر لیتا ہے سب سے پہلے ہی تو کیا اب بینہ کی ضرورت ہے، بینہ کی ضرورت ہی نہیں، قاضی اس کے اقرار پر ہی کیا کر دے گا، فیصلہ کر دے گا، اگر وہ اقرار نہیں کرتا، انکار کر دیتا ہے، تو پھر قاضی مدعی سے کیا کہے گا، لاؤ بھائی اب بینہ پیش کرو، اگر وہ بینہ پیش کر دیتا ہے تو قاضی اس بینہ پر کیا کر دے گا، فیصلہ، اگر وہ کہتا ہے قاضی صاحب میرے پاس تو کوئی بینہ نہیں، میرے گواہ نہیں اس مسئلے میں بھائی، تو اب اس صورت میں کیا کرے گا قاضی، مدعی سے قسم، نہیں بھائی ایسے ہی نہیں قسم لے لے گا، اگر مدعی نے قسم کو طلب کیا کہ میرے پاس گواہ تو نہیں لیکن اس سے کیا طلب کی جائے، قسم طلب کی جائے، تو یہ جو قسم ہے یہ مدعی کا حق ہے، اگر وہ اس کو طلب کرتا ہے تو مدعی سے قسم لی جائے گی، ورنہ قسم نہیں، تو مدعی نے اب مطالبہ بھی کیا کہ ہاں قاضی صاحب اس سے کیا لی جائے قسم، تو اب اس سے قسم لی جائے گی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، قسم لی جائے گی، اور ویسے قسم نہ لے لی جائے بھائی، قاضی اس کو تین دفعہ بتلائے بھائی، تین دفعہ کہ بھائی آپ قسم تمہیں کھانا پڑے گی، اور اس یاد رکھو اگر تم نے قسم نہ اٹھائی تو میں تمہارے خلاف کیا کر دوں گا، فیصلہ کر دوں گا، معلوم ہوا مدعی کا دعویٰ کیا ہوا ہے صحیح ہے تو تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، پہلے اس کو بتلا دے، ہو سکتا ہے اس کو بیچارے کو پتا ہی نہ ہو، ویسے قسم سے انکار کر دے اور قاضی فوراً فیصلہ کر دے، تو یہ درست نہیں، یہ معنی ہے وَإِن لَمْ يُقِمْ يُحَلِّفُهُ، حَلَّفَ يُحَلِّفُ کا معنی قسم دلانا، قسم اٹھوانا، تو يُحَلِّفُهُ اَي يُحَلِّفُ الْمُدَّعَلَيْ بَيْ، قاضی قسم اٹھوائے گا کس سے، مدعی سے، کب، ان طلبہ قسمہ، اگر اس کا فریق مخالف کیا ہے قسم کو، کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا بھئی قسم کس کا حق ہے، مدعی کا حق ہے، تو مدعی اس قسم کو طلب کرتا ہے تو قاضی اس سے کیا کرے گا، قسم دلائے گا بھئی، فَإِن نَكَلَ مَرَّةً، فَإِن نَكَلَ، بھئی دیکھو آپ ہیں قاضی بھئی، آپ نے مدعی سے کیا کہا کہ بھئی اب قسم آپ کے اوپر آ گئی ہے، مدعی کہہ رہے قاضی صاحب اس کو قسم دی جائے، تو آپ قاضی متوجہ ہوا مدعی کی طرف، بھئی قسم کھا لو ورنہ کیا کر دیا جائے گا، تمہارے خلاف اس مسئلے میں فیصلہ کر دیا جائے گا، ایک دفعہ کہہ دیا وہ خاموش رہا، کوئی جواب ہی نہیں دیتا، بغیر کسی علت کے خاموش ہے، نہ وہ گونگا ہے نہ وہ بہرا خاموش ہے، تو خاموش ہے تو قاضی فیصلہ کر دیتا ہے تو درست ہے، قاضی کیا کر دیتا ہے، یا وہ کہہ دیتا ہے میں قسم نہیں اٹھاؤں گا، قاضی فیصلہ کر دیتا ہے تو فیصلہ درست ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ تین مرتبہ اس پر قسم پیش کی جائے، اس کے بعد کیا کیا جائے فیصلہ، ایک دفعہ کیا اس نے کہا میں قسم نہیں اٹھاؤں گا، پھر پیش کی اس نے کہا میں نہیں اٹھاؤں گا، پھر پیش کی، پھر اس نے کہا نہیں اٹھاؤں گا، اب فیصلہ کیا جائے، یہ معنی ہے بھائی، فَإِن نَقَلَ مَرَّةً، اگر اس نے انکار کر دیا ایک مرتبہ، اے قَالَ لَا أَحْلِفُ، اس نے کہا میں قسم نہیں اٹھاتا، یوں کہہ کر انکار کیا، اَوْ سَكَتَ بِلَا آفَتٍ، یا خاموش رہا بغیر کسی آفت کے، یعنی گنگا اور بہرا بھی نہیں، وَقَضَى بِالنُّقُولِ، اور قاضی نے پھر فیصلہ کر دیا بِالنُّقُولِ، انکار کی وجہ سے صحہ، تو یہ فیصلہ کرنا، ایک دفعہ بھی اگر وہ خاموش ہے تو یہ انکار کرتا ہے تو فیصلہ صحیح، وَعَرْضُ الْيَمِينِ ثَلَاثًا ثُمَّ الْقَضَاءُ، اور تین مرتبہ قسم کو پیش کرنا پھر فیصلہ کرنا احوطُ، اس میں کیا ہے، اس میں زیادہ احتیاط ہے، ولا يرد اليمين على المدعي وانك لختمه. اور جی بس امام شافعی رحمۃ اللہ کا مذہب یہ ہے بھائی، آپ نے بھائی قسم کس پر پیش کی تھی؟ مدعا علیہ پر. تین مرتبہ قسم آپ نے پیش کی، اس نے تینوں مرتبہ انکار کر دیا کہ میں قسم نہیں اٹھاؤں گا. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ابھی بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، ابھی بھی فیصلہ، بلکہ اب قاضی پھر مدعی کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ بھائی مدعا علیہ نے تو قسم کھانے سے انکار کر دیا ہے، اب تم قسم اٹھاؤ کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو. جب یہ قسم اٹھا لے گا تو قاضی اس کے حق میں فوراً کیا کر دے گا؟ فیصلہ کر دے گا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک مدعی پر بھی پھر آخر میں کیا آتی ہے؟ قسم آتی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، حدیث مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. بینہ کس پر ہے؟ مدعی پر ہے. اور قسم کس پر ہے؟ انکار کرنے والے پر ہے. معلوم ہوا کہ مدعی پر قسم نہیں ہے. قسم صرف کس کا کون کھا سکتا ہے، اور بینہ صرف کس کی معتبر ہے؟ مدعی کی. سمجھ میں آیا؟ ولا يرد اليمين على المدعي، اور قاضی قسم کو لوٹائے گا نہیں مدعی پر. وانك لختمه، اگرچہ اس کا قسم اس کا مقابل جو ہے وہ قسم سے انکاری کر دے. فیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ، اس میں اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا. فإن عنده اذا نقل الخصم، اس لیے کہ ان کے نزدیک جب خصم انکار کر دیتا ہے قسم سے، يرد اليمين على المدعي، يرد اليمين على المدعي، تو قاضی لوٹائے گا قسم کو مدعی پر. وعندنا هذا بدعۃ، اور ہمارے نزدیک یہ بدعت ہے. مولانا کیا ہے؟ بدعت ہے. واول من قضا به معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب سے پہلے جس نے اس کے ذریعے فیصلہ کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بھائی بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ نئی چیز کو کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ بدعت بمانے شیء جدید کے ہے. یہاں کیا معنی ہے؟ شیء جدید کے. اور صاحب علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جس کے ذریعے فیصلہ کیا وہ کون ہے؟ حضرت معاویہ. بھائی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں مولانا، اور کاتب وحی ہیں اور عظیم اسلامی سلطنت کے مالک تھے. بھائی یہ عظیم اسلامی سلطنت کے، سمجھ میں آیا؟ تو باقاعدہ اس کے دلائل ہیں مولانا، ان کے بھی دلائل ہیں. ہماری دلیل حدیث وغیرہ ہے تو ان کے بھی دلائل ہیں. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ وغیرہ نے اسی لیے اس کو اختیار کیا کہ اس کے باقاعدہ دلائل موجود ہیں حدیث وغیرہ سے. بھائی جی وہ مخالف للحدیث المشہوری، اور یہ مخالف ہے کس کے؟ حدیث مشہور کے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ہمارے نزدیک اسی لیے کہا وعندنا ھذا بدعۃ، ہمارے نزدیک یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، ایک نئی چیز ہے. ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک تو یہ سنت ہے، ثابت ہے مولانا. ولا يحلف في نكاح ورجات وفاء في الإيلاء واستيلاد ورق ونصب وبلاء، اور قسم نہیں دی جائے گی نکاح کے مسئلے میں اور رجوع کرنے کے مسئلے میں. وفاء في إيلاء، فاء کا معنی بھی رجوع کرنا، إيلاء کے اندر رجوع کے مسئلے میں. إيلاء جانتے یا نہیں جانتے؟ خاوند قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں چار ماہ تک یا چار ماہ سے زیادہ کی قسم اٹھا لیتا ہے میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو یہ ایلا ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ تو اگر چار ماہ تک نہیں جاتا تو شریعت نے اسے طلاق بائن کا حکم دے دیا، بیوی کیا ہو جائے گی؟ اس سے جدا ہو جائے گی. تو رجوع کرنا فی ایلا ان، کس کے اندر بھائی؟ بھائی رجعت کا لفظ استعمال کیا اور آگے فے کا لفظ استعمال کیا، یہ اس کا معنی بھی رجوع ہے. دراصل قرآن میں اس کے لیے فے کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے ایلا کے ساتھ فقہاء کرام بھی کیا کرتے ہیں؟ فے کا لفظ استعمال کرنے، ورنہ معنی ایک ہی ہے دونوں کا بھائی. تو قرآن کے اتباع کرتے ہوئے فے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور ایلا کے اندر رجوع کرنے میں، وستیلا دین اور ام ولد بنانے میں، ورقن اور غلام میں، ونسبن اور نسب کے اندر، وولا ان اور ولا کے اندر، ان میں قسم نہیں دی جائے گی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی. اور اگلے صفحے پر آ رہا ہے آخر میں مولانا، وحد ولعان، اور حد اور لعان ان کے اندر بھی امام صاحب کے نزدیک قسم نہیں دی جائے گی. بھائی دیکھو، ایک شخص دوسرے پر دعویٰ کرتا ہے تو مدعی پر کیا ہوتی ہے، کیا چیز آتی ہے؟ مدعی پر بینہ، اور منکر پر کیا آیا کرتی ہے؟ قسم. لیکن یہ جو چیزیں ذکر ہوئی متن کے اندر، ان کے اندر مدعی اگر بینہ پیش نہ کر سکے تو مدعی علیہ پر قسم نہیں آئے گی. نکاح کے اندر بھی قسم نہیں دی جائے گی. کیا ہے نکاح کی صورت؟ ایک آدمی نے ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کر دیا کہ یہ میری بیوی ہے، میرے سے نکاح ہو چکا ہے. قاضی کہے گا لاؤ بھائی بینہ پیش کرو، وہ کہتا ہے میرے پاس بینہ نہیں ہے، تو عورت کو قسم نہیں دی جائے گی. بس مولانا، سمجھ میں آئے؟ دعویٰ ختم بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. اور رجعت، رجوع کرنے کا مس بھائی، رجوع کیسے؟ ایک خاون نے بیوی کو طلاق دی بھائی، طلاق رجعی بھائی، اور عدت گزر گئی. عدت کے بعد خامن کہتا ہے میں نے تو رجوع کر لیا تھا، اور بیوی کہتی ہے اس نے کوئی رجوع نہیں کیا. قاضی خامن سے کہے گا بھائی گواہ پیش کرو. خامن کیا کہتا ہے؟ میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں، تو بیوی پر قسم نہیں آئے گی. وفی ان فی الائن، الا کے اندر بھی بھائی رجوع کے اندر خامن نے قسم اٹھائی کہ میں 4 ماہ تک بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. مدت گزر گئی، تو اب مدت کے گزرنے کے بعد خاوند کہتا ہے میں نے رجوع کر لیا تھا مدت میں، بیوی کہتی ہے اس نے رجوع، تو خاوند سے گواہ طلب کیے جائیں گے. اگر گواہ نہ ہوئے تو بیوی سے قسم نہیں لی جائے گی. واستیلاد، ام ولد بنانے کے اندر بھائی، اس میں باندی دعویٰ کرنے والی ہے. بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا، اگر ایک شخص کی باندی ہو اور اس باندی سے اس شخص کی اولاد پیدا ہو تو وہ اس کے لیے کیا بنے گی؟ نہیں بھائی، نہیں، ایسے نہیں بنے گی. کیا بتلایا تھا میں نے؟ وہ دعویٰ بھی کرے کہ یہ میری اولاد ہے، اب ام ولد بن گئی، بغیر دعویٰ کے ام ولد نہیں بنے گی. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا اس، تو بھائی اوپر جو صورت بنائی تھی بھائی، تو یہاں پر بھائی دعویٰ عورت کی باندی کی طرف سے ہوتا ہے، مرد کی طرف سے. ہاں اگر مرد کی طرف سے دعویٰ ہو جائے پھر تو وہ ویسے ام ولد بن جائے گی بھائی، کیونکہ مرد نے دعویٰ کر دیا بھائی. ہاں وہ عقد کرو بھائی، دعویٰ کس کی طرف سے ہے آگے شرح میں بھی بتلائیں گے. باندی نے دعویٰ کیا کہ قاضی صاحب میں کیا ہوں؟ اس شخص کی ام ولد ہوں. کیسے ام ولد ہوں؟ میرا بچہ پیدا ہوا تھا اس شخص سے، مالک سے، اور پھر اس مالک نے اس کا دعویٰ بھی کیا تھا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ میرا بچہ ہے، اور وہ بچہ مر گیا تو میں اس کی ام ولد ہوں بھائی. قاضی کہے گا لاؤ بھائی بینہ پیش کرو، وہ کہتی ہے میرے پاس بینہ تو کوئی نہیں ہے، تو اس مرد کو قسم نہیں دی جائے گی. صورت سمجھ میں آگئی. ورق، رقیت کے اندر، غلامی کے اندر، ایک شخص ایک مجھول نسب آدمی کے بارے میں دعویٰ کر دیتا ہے یہ میرا غلام ہے. جی سمجھ میں آیا؟ تو قاضی کیا کرے گا؟ کہے گا گواہ لاؤ بھائی. اگر وہ گواہ لے آیا تو ٹھیک بھائی، اگر گواہ نہیں لاتا تو وہ دوسرے پر قسم نہیں. وہ نسب، ایک آدمی کیا کرتا ہے بھائی، ایک مجھول نسب کے بارے میں دعویٰ کر دیتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ کیا ہے؟ میرا بیٹا ہے. قاضی کہتا ہے اللہ، وہ دوسرا انکار کر رہا ہے نہیں میں اس کا بیٹا نہیں. قاضی کیا کرے گا اس سے؟ کہے گا گواہ لے کر آؤ. یہ کہتا ہے میرے پاس گواہ نہیں، تو دوسرے کو قسم نہیں دی جائے. ولا بھائی، ولا دو قسم پر ہے، ایک ولا العتاق ہے اور ایک ولا الموالات ہے بھائی. ولا کس کو؟ ولا العتاق کس کو کہتے ہیں؟ میراث، میراث بھائی. ایک آدمی غلام کو آزاد کرتا ہے، وہ غلام بھائی بعد میں غلام جب مرتا ہے تو اس کا جو مال بچا ہوتا ہے کس کو دیا جاتا ہے؟ آقا کو، جس نے اس کو آزاد کیا تھا، اس کو ولا کہتے ہیں، ولا العتاق کہتے ہیں بھائی، ولا العتاق. اچھا، اور اسی طرح ولا الموالات ہے بھائی. ایک آدمی نیا نیا مسلمان ہوا اور اس نے ایک مسلمان کے ساتھ عقد موالات کر لیا کہ اگر میں مر گیا تو میری ساری جائیداد تمہاری، میرے وارث تم ہو گے، اور زندگی کے اندر اگر میں نے کوئی جنایت وغیرہ کی تو دیت وغیرہ تم ادا کرو گے، سمجھ میں، تاوان زمان وغیرہ تم دو گے، تو یہ عقد موالات کہلاتا ہے بھائی، سورت سمجھ میں آئی؟ تو ولاء العتاقت یا ولاء الموالات کے اندر ایک نے دعویٰ کیا دوسرے پر اور دوسرا کیا کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، ایک شخص کہتا ہے یہ میں نے اس غلام کو آزاد کیا ہے لہذا اس کی ولاء مجھے ملے گی، اور وہ شخص دوسرا کیا کرتا ہے انکار کرتا ہے، تو اب اس مدعی کے ذمہ تو گواہ ہیں، اس انکار کرنے والے کے ذمہ قسم نہیں ہے، یا ولاء الموالات میں ایک دوسرے پر دعویٰ کر دیتا ہے اس نے ایسا میرا کیا ہوا ہے عقد موالات ہوا ہے، تو مدعی کے ذمہ تو کیا ضروری ہے گواہ، لیکن منکر کے ذمہ قسم ضروری نہیں بھائی، قسم ضروری نہیں بھائی. اسی طرح ایک شخص دوسرے پر حد کا دعویٰ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، حد کا دعویٰ کرتا ہے کہ تم نے میرے اوپر زنا کی تہمت لگائی تھی تو تمہارے اوپر کیا آئے گی، حد قذف آنی چاہیے، حد قذف آتی ہے تمہارے اوپر بھائی، تو قاضی کیا کرے گا، مدعی سے بینہ طلب کرے گا، لیکن دوسرے منکر کو قسم نہیں دی جائے گی، سمجھ میں. اور یا اسی طرح لعان کے مسئلے میں بھائی، بی بی کیا کرتی ہے خاوند پر، مثلا خاوند پر الزام لگاتی ہے کہ تم نے مجھ پر تہمت لگائی تھی زنا کی، اور لہذا تمہارے اوپر اب کیا ضروری ہے، لعان ضروری ہے. کہتے ہیں نہیں بھائی، یہاں پر بھی اگر بیوی کے پاس گواہ نہیں تو خاوند پر قسم نہیں آئے گی. صورتیں ساری سمجھ میں آ گئیں. ولا یحلق فی نکاح ورجت، اور قسم نہیں لی جائے گی نکاح کے اندر بھائی، اور رجوع کرنے کے اندر، وفاء فی ایلاء، اور ایلاء کے اندر رجوع کرنے کے اندر، واستیلاء، اور ام بلد بنانے میں، ورق، اور غلامی میں، ونصب، اور نصب کے اندر، وبلاء، اور ولا کے اندر. اے عالم بھائی، جان لے تو ان فی ہذہ الصور لا یستحلق عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وعندہما یستحلق، ان تمام صورتوں کے اندر قسم طلب نہیں کی جائے گی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اور قسم طلب کی جائے گی صاحبین کے نزدیک. وصورتها، ساروں کی صورتیں بتائیں گے. صورت اس کی یہ ہے، ادعا الرجل النکاح، ایک آدمی نے کیا کیا ہے نکاح کا، عقد پر نکاح کا دعویٰ کیا، وانکرت المرأت، اور عورت کیا کرتی ہے انکار، تو آدمی کے ذمہ گواہ، اگر گواہ نہ لایا تو عورت پر قسم نہیں. اور بالعکس یہ اس کا عکس ہے، عورت نے کیا کیا ہے کسی مرد پر نکاح کا دعویٰ، تو عورت کے ذمہ گواہ، اگر وہ گواہ نہ لائے اور مرد انکار کر رہا ہے تو مرد پر قسم نہیں. او ادعا الرجل، یہ نکاح کی صورت تھی، اب رجعت کی صورت. او ادعا الرجل بعد الطلاق وانقضاء العدۃ رجعت فی العدۃ، یا دعویٰ کیا ایک آدمی نے طلاق اور عدت کے گزر جانے کے بعد بھائی، طلاق اور عدت کے گزر جانے کے بعد ایک آدمی نے دعویٰ کیا رجعت فی العدۃ، کہ اس نے عدت میں کیا کر لیا تھا، تو عدت میں رجوع کرنے کا دعویٰ کیا، وانکرت المرأۃ، اور عورت کیا کرتی ہے انکار کرتی ہے جی. او بالعکس، یا اس کا کیا ہے عکس ہے، عورت کہتی ہے اس نے رجوع کر لیا تھا اور مرد کہتا ہے میں نے رجوع نہیں کیا تھا، تو مدعی کے ذمہ گواہ ہوں گے لیکن دوسرے کے ذمہ قسم نہیں ہوگی. اب ادعا رجل بعد انقضاء مدت الایلاء فی المدت، یا دعویٰ کرتا ہے ایک آدمی مدت کے ایلاء کے گزر جانے کے بعد، کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے، الفی المدت، کہ اس نے اس مدت کے اندر ہی کیا کر لیا تھا، رجوع کر لیا تھا، وانکرت المرأۃ، اور عورت کیا کرتی ہے انکار کرتی ہے، تو اس صورت میں مدعی پر کیا ہے بینہ، لیکن مدعی علیہ پر قسم نہیں. او بالعکس، یا اس کا عکس ہو، عورت کیا کہتی ہے اس نے مدت کے اندر کیا کر لیا تھا اور مرد کیا کرتا ہے انکار کرتا ہے. ابدار رجل علی رجل مجھول نصب انہ ابنہ، یا دعویٰ کرتا ہے ایک آدمی کسی مجھول نصب شخص پر کہ انہ ابنہ، کہ یہ کیا ہے اس کا بیٹا ہے، او عبدہ، یہ رقیت کے اندر، یا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مجھول نصب اس کا غلام ہے. وانکر المجهول, اور وہ مجهول سب کیا کرتا ہے, انکار کرتا ہے. تو مدعی پر تو بینہ ہے لیکن منکر پر قسم. او بالعکس, یا اس کا کیا ہے عکس, وہ مجهول نسب دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں یا میں اس کا غلام ہوں, اور وہ شخص کیا کرتا ہے انکار. تو مدعی پر تو بینہ ہے لیکن منکر پر قسم نہیں. او اختصما فی ولاء العتاقۃ او ولاء الموالاۃ, یا جھگڑا کرتے ہیں دو شخص بھائی ولاء عتاقت کے اندر یا ولاء موالات کے اندر. علی ھذا الوجہ, اسی طریقے پر. کیا معنی؟ ایک آدمی مجھول النسب پر کیا کرتا ہے, دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا غلام تھا, میں نے اسے آزاد کیا ہے, لہذا جب یہ مر جائے گا تو اس کی ولاء مجھے ملے گی, اور وہ مجھول النسب کیا کرتا ہے, انکار کرتا ہے. تو مدعی پر تو بینہ ہے لیکن منکر پر قسم. یا اسی طرح, یا اس کا عکس ہو جائے, والا نہ مجھول النسب دعویٰ کرتا ہے اور وہ شخص کیا کرتا ہے انکار. یا اسی طرح ولاء موالات کے اندر بھائی, ایک نو مسلم ہے, وہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں شخص سے میرا کون سا عقد ہوا ہے, عقد موالات ہوا ہے, میرے مرنے کے بعد وہ میرا وارث ہوگا, اور زندگی میں میں جو جنایت کروں گا اس کے زمان یہ ادا کرے گا, اور وہ شخص کیا کرتا ہے انکار. تو مدعی پر تو بینہ ہے لیکن مدعا علیہ پر قسم. یا وہ آدمی کیا کرتا ہے, دعویٰ کرتا ہے, اور وہ نو مسلم کیا کرتا ہے انکار. تو دونوں صورتوں میں اسی طرح ہے. یہ مانا ہے اب اختصما فی ولاء العتاقت او ولاء الموالات, یہ دونوں نے جھگڑا کیا ولاء عتاقت کے اندر یا ولاء موالات کے اندر. علی ھذا الوجہ, اسی طریقے پر. او ادعت الامۃ علی مولاها, بھائی یہ استیلاد والے کی صورت بتلا رہے ہیں. استیلاد بھائی, دعویٰ کر یا باندی نے علی مولاها, کس پر بھائی, ترجمہ غور سے سننا یا مشکل ہے. دعویٰ کر دیا باندی نے علی مولاها, کس پر, اپنے آقا پر. انہا ولدت من ولدن, کہ وہ باندی جو ہے اس نے جنم دیا تھا, من ہو اس آقا سے, ولدن کس کو, ایک بچے کو, بچے کو جنم دیا تھا. ودعاہو, اور آقا نے اس کا دعویٰ بھی کیا تھا. یہ لفظ یاد رکھنا, آقا نے کیا کیا تھا کہ وہ میرا بچہ ہے. وقد مات الولد, اور تحقیق وہ بچہ مر چکا ہے. تو اس میں دیکھو دعویٰ کرنے والی کون, باندی. ولا یجری فی ھذہ المسألۃ العکس, اور اس مسئلہ میں عکس جاری نہیں ہوتا کہ آقا دعویٰ کرنے والا آقا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لئن المولا اذا دعا, اس لیے کہ اگر آقا جب یہ دعویٰ کر دے گا, اذا دعا ذالک, یہ دعویٰ آقا کر دے گا, تصیر ام ولدین, تو یہ باندی کیا بن جائے گی, فوراً اس کی ام ولد بن جائے گی, بے اقرار ہی, آقا کے اقرار ہی سے. ولا اعتبار الانکار الامتی, اور پھر باندی کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں. وَإِنَّمَا يُسْتَحْلَفُ عِنْدَهُمَا بَي, اور صاحبین کے نزدیک قسم دی جائے گی. بھئی دلیل سن لو, صاحبین کیا فرماتے ہیں, ان تمام مسائل میں کیا کیا جائے گا, قسم دی جائے گی. امام صاحب کیا فرماتے ہیں, قسم نہیں دی جائے گی. اب دلیل ذکر کرنے لگے, دلیل توجہ سے سننا بھائی. صاحبین کی دلیل یہ مولانا, صاحبین فرماتے ہیں کہ ان مسائل میں مدعا علیہ اقرار کر سکتا ہے. ان مسائل میں کیا ہے, اقرار کر سکتا ہے یا اقرار نہیں کر سکتا. مدعا علیہ کو اقرار کا حق ہے, مدعا علیہ کو اقرار کا حق ہے, توجہ سے سننا بھائی. اور قسم سے انکار یہ بھی دراصل اقرار ہوتا ہے. میں نے آپ سے کہا بھائی آپ کے پاس جو گاڑی ہے میری ہے, آپ پر میرے پاس بینہ نہیں تھی, آپ پر کیا قسم, آپ قسم سے انکار کر دیتے ہیں. جب قسم سے انکار کیا تو گویا آپ نے کیا کر دیا, کیا کر لیا, میرے لیے اس گاڑی کا, یہ گاڑی واقعی آپ کی ہے, تو قاضی کیا کر دیتا ہے, میرے حق میں فیصلہ. تو انکار عن القسم بھی کس کے درجے میں ہے, اقرار کے درجے میں. سورت سمجھ میں آ گئی. تو یاد رکھو صاحبین کی دلیل یہ کہ ان مسائل کے اندر مدعا علیہ کو کس چیز کا حق ہوتا ہے, اقرار کا حق ہوتا ہے. اور انکار عن القسم یہ بھی کس کے درجے میں ہے, اقرار کے درجے میں ہے. کس کے درجے میں ہے؟ اور انکار عن القسم تب آتا ہے، انکار عن القسم یہ فرع ہے قسم کی، قسم آئے گی تو انکار عن القسم ہو سکتا ہے، قسم ہی نہیں تو انکار عن القسم ہو سکتا ہے. تو جب ان کو اقرار کا حق حاصل ہے تو انکار عن القسم کا حق بھی، کیونکہ انکار عن القسم بھی کس کے درجے میں ہے؟ اقرار کے درجے میں. اور جب انکار عن القسم یہاں آ گیا تو پھر قسم بھی آ گئی، کیونکہ قسم ہوگی تو انکار عن القسم ہو سکتا ہے، ورنہ انکار عن القسم نہیں ہو سکتا. تو جب لہذا ان پر قسم بھی ثابت ہوا، ان پر قسم بھی آ جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی، وَإِنَّمَا يُسْتَحْلَفُ عِنْدَهُمَا، اور صاحبین کے نزدیک جو ہے قسم دی جائے گی، لِأَنَّ النُّقُولَ اِقْرَارٌ، اس لیے کہ اقرار انکار عن القسم، نقول کا کیا معنی ہے؟ انکار عن ال، انکار عن القسم بھائی نقول سے مراد ہے یہاں. اچھا، اس لیے کہ انکار جو ہے وہ اقرار، انکار عن القسم وہ اقرار ہے. لان الحلف واجب علیہ، اس لیے کہ قسم جو ہے مطالعے پر واجب تھی. على تقدیر صدقہ فی انکارہ، کس تقدیر پر بھائی؟ کہ وہ اپنے انکار میں، اگر وہ بھائی ایک آدمی نے دوسرے پر عورت پر کیا دعویٰ تھا، یہ میری بیوی ہے، میرا اس سے کیا ہو چکا؟ نکاح ہو چکا. اور وہ عورت کیا کر رہی ہے؟ انکار کر رہی ہے. جب انکار کر رہی ہے، اگر وہ اپنے انکار میں سچی ہے تو اس پر کیا واجب ہوتی ہے؟ قسم آنی چاہیے. اسے کیا کھانی چاہیے؟ قسم کھانی چاہیے. لئن الحلف واجب علیہ، اسے کہ قسم اس پر مطالعے پر واجب ہوتی ہے. اعلیٰ تقدیر صدقہ فی انکارہ، اگر وہ اپنے انکار میں سچے ہونے کی تقدیر پر. فیضم تنا، جب وہ باز رہا قسم سے. علما انہ غیر صادق فی الانکار، تو جان لیا گیا کہ وہ انکار کے اندر سچا. وہ کہہ رہا تھا نہیں میں اس کی بیوی، وہ عورت کہہ رہی تھی میں اس کی بیوی نہیں، معلوم ہوا وہ اپنے، اور قسم بھی نہیں کھا رہی، معلوم ہوا اپنے انکار میں سچی نہیں. اذ لو کان صادقا لاقدم علی اداء الواجب، اس لیے کہ اگر وہ سچا ہوتا وہ مطالعہ، تو وہ البتہ پیش قدمی کرتا. اقدم کا کیا معنی؟ پیش قدمی کرتا. علی اداء الواجب، اس اداء واجب پر، اس واجب کو ادا کرنے پر پیش قدمی دکھاتا، یعنی قسم اٹھا لیتا. کیا کر لیتا؟ اگر وہ اپنے انکار، وہ انکار کر رہا ہے، وہ انکار میں سچا تو قسم اٹھا لے بھائی، فوراً قسم اٹھانی چاہیے تھی اس کو، اور وہ تو نہیں اٹھا رہا، معلوم ہو وہ سچا نہیں، تو وہ البتہ پیش قدمی کرتا. اعلیٰ ادا الواجبی، اس واجب کی ادائیگی پر. بھائی وہ واجب کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ الحلف، وہ قسم ہے. وَإِذَا كَانَ النُّقُولُ اِقْرَارًا عِنْدَهُمَا، اور جب یہ نقول صاحبین کے نزدیک اقرار ہے. وَالْإِقْرَارُ يَجْرِي فِي هَذِهِ الْأُمُورِ، اور اقرار تو کیا ہے؟ ان امور کے اندر جاری ہوتا ہے. فَيُحَلَّفُ، تو کیا کیا جائے؟ کیا ہے اسے؟ قسم لی جائے گی. حتی اذا نقل یقضی بالنقول، یہاں تک کہ اگر وہ کیا کر دے؟ انکار کر دے گا، تو فیصلہ کس کی وجہ سے کر دیا جائے گا؟ قسم سے، انکار کی وجہ سے. دلیل سمجھ میں آگئے بھئی؟ ولی ابی حنیفہ رحم اللہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں، ان المرء کثیر ما یحترز عن الیمین الصادقتی، کہتے ہیں کوئی شخص جو ہے کثیر اما بسا اوقات جو ہے، یحترز عن الیمین الصادقتی، سچی قسم سے بھی بچتا ہے. بھائی بس سے بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے ہیں ایک معاملے کے اندر، لیکن پھر بھی وہ سچی قسم اٹھانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. فَيَبْذُلُ شَيْئًا وَلَا يَحْلِفُ، بس وہ شخص کسی چیز کو تو خرچ کر دیتا ہے لیکن قسم نہیں اٹھاتا. مثلا ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، قاضی کے پاس مقدمہ گیا، قاضی نے بینہ مدعی سے طلب کی، مدعی نے کیا کہا؟ میرے پاس تو بینہ نہیں. تو قاضی نے مدعی سے کہا اب تم قسم اٹھاؤ ورنہ تمہیں کیا کرنا پڑیں گے؟ پیسے دینا پڑیں گے. اب وہ سچا ہے، اس نے واقعی کوئی پیسہ نہیں دینا، لیکن وہ سچی قسم کھانے سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے اور مال خرچ کر دیتا ہے لیکن قسم اٹھانے کو تیار نہیں. وہ 1,00,000 روپیہ ادا کر دے گا کہ میں 1,00,000 کے لیے بھی قسم نہیں اٹھا سکتا. بھائی تو فیبذل شیئا، تو وہ مدعا علیہ کوئی چیز تو خرچ کر دیتا ہے، ولا یحلف، لیکن قسم نہیں اٹھاتا. وَإِذَا أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى الْبَذْلِ لَا يَثْبُتُ الْإِقْرَارُ بِالشَّكِّ، بھئی دیکھو مدعی کے پاس بینہ، مدعی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے کتنے پیسے دینے، 1,00,000. اب قاضی نے مدعی کو کہا گواہ لاؤ، مدعی کہتا ہے میرے پاس تو گواہ. قاضی مدعی کی طرح متوجہ ہوا کہ قسم اٹھاؤ بھائی. مدعی کیا کرتا ہے؟ قسم اٹھانے سے انکار کرتا ہے بھائی، قسم اٹھانے سے. اب اس کے انکار میں دو احتمال ہیں، ہو سکتا ہے انکار اس لیے کر رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، جب یہ جھوٹا ہے تو یہ تو قسم اٹھانے سے اس لیے، یا ہو سکتا ہے یہ انکار اس لیے کر رہا ہو کہ یہ سچا ہے تو سچا، لیکن قسم اٹھانے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے. سورت سمجھ میں آئی؟ تو انکار عن قسم میں دو احتمال آگئے، ہو سکتا ہے کہ وہ مدعی کے دعویٰ کی کیا کرتا، اس کا کیا کرتا ہے، اقرار کرے کہ ہاں یہ سچا ہے، میں کیا ہوں، جھوٹا ہوں. اور ہو سکتا ہے وہ ہے تو سچا لیکن قسم سے اپنے آپ کو، تو قسم سے انکار میں کتنے احتمال آگئے، ایک کیا، یا تو دعوے کا اقرار، یا کیا کر رہا ہے، مال کو خرچ کر رہا ہے، اقرار یا بذل، اقرار یا بذل، دو صورتیں آگئیں. صورت سمجھ میں آگئی؟ تو قسم سے انکار اس کے اندر دو احتمال ہے، یا تو وہ کیا کر رہا ہے، دعوے ہی کا اقرار کر رہا ہے، یا کیا کر رہا ہے، ہے تو سچا لیکن مال کو خرچ کر رہا ہے. تو اقرار اور بذل دو احتمال آگئے. اقرار کا بھی احتمال ہے، ہو سکتا ہے اس نے اقرار کی وجہ سے انکار کیا ہے قسم سے، ہو سکتا ہے اس نے بذل کی وجہ سے کیا کیا ہے، قسم سے انکار کیا ہے. اچھا، تو اب شک آ گیا، پتہ نہیں یہ انکار کس وجہ سے ہے، اقرار کی وجہ سے ہے یا بذل کی وجہ سے. توجہ سے بیٹھو بھائی، مشکل دلیل ہے. کیا شک آ گیا کہ یہ جو انکار کر رہا ہے قسم، پتہ نہیں کس اقرار کی وجہ سے کر رہا ہے یا بذل کی وجہ سے کر رہا ہے. بھائی اگر ہم اقرار پر محمول کریں، کس پر محمول کریں، کہ اس نے دعوے کا اقرار کر لیا، تو اس صورت میں تو بیچارے مدعی کی تکذیب لازم آئے گی، اس کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہ جھوٹا تھا، یہ جو انکار کر رہا تھا انکار میں کیا تھا، جھوٹا تھا، لہٰذا اقرار پر محمول نہیں کرنا چاہیے. کس پر محمول کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر اقرار پر محمول کریں تو مدعی کیا بن جاتا ہے، جھوٹا بن جاتا ہے. تو لہذا کس پر ہم محمول کرنا اولا، بذل پر محمول کرنا. معلوم ہوا یہ جو قسم سے انکار کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے انکار، مال تو خرچ کرنا چاہتا ہے لیکن قسم اٹھانے کو تیار، اگرچہ معاملے میں سچا ہے، تو اس کو کس پر محمول کرنا اولا ہے، بذل پر محمول کرنا اولا ہے. اور ان معاملات کے اندر بذل جاری نہیں ہوتا، ان معاملات کے اندر بذل جاری نہیں ہوتا، نکاح کے اندر بھئی، استیلات کے اندر، رقیت کے اندر، نصب کے اندر وغیرہ جو چیزیں جاری ہیں ان میں بذل جاری کیسے، بذل جاری نہیں ہوتا. دیکھو مال میں تو بذل جاری ہو سکتا ہے، ان مسائل میں بذل جاری نہیں ہو سکتا کہ انسان کوئی چیز تو خرچ کر دے، لیکن کوئی چیز خرچ کر دے یہاں پر ایسا. دیکھو مال کا دعویٰ، دیکھو بھئی مثلا ایک آدمی نے دوسرے آدمی پر کس چیز کا دعویٰ کیا، مال کا دعویٰ کیا کہ قاضی صاحب اس نے میرا 1,00,000 روپیہ دینا ہے. وہ دوسرے مدعی پر بینہ آئی، مدعی کے پاس بینہ نہیں، تو قاضی مدعی سے کیا کہے گا، کیا پیش کرو، کیا کرو، قسم اٹھاؤ. وہ کیا کرتا ہے، قسم اٹھانے سے انکار کرتا ہے. کیوں؟ وہ بذل کر رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے اپنے آپ کو، تو مال دے دیتا ہے، وہ چیز جو دعویٰ تھا وہ مان لیا، مال دے دیا، لیکن اپنے آپ کو قسم سے. تو مال کے مسئلے میں تو بذل جاری ہوتا ہے، ان مسئلوں میں بذل جاری کیسے جاری. دیکھو ایک آدمی نے دوسری عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا، ایک آدمی نے ایک عورت پر کہ یہ عورت میری بیوی ہے، میرا اس سے نکاح ہو چکا ہے. قاضی نے مدعی سے کہا، اس آدمی سے کہا گواہ پیش کرو، اس نے کہا میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے. تو اس صورت پہ عورت پر کیا آتی، قسم آتی، اور قسم سے وہ انکار کر کیا کرتا ہے بعض اوقات مدعی علیہ بھائی، کس سے انکار کرتا ہے، بذل کے لیے، لیکن یہاں بذل نہیں ہو سکتا. مثلا عورت یوں کہتی ہے، قسم آئی اس پر اور عورت نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا کہ میں قسم، کہتی یہ ہے کہ بھئی میں ہوں تو اس شخص کی بیوی نہیں، میں اس آدمی کی بیوی نہیں ہوں، یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، لیکن اس وقت میرے پر قسم آ رہی ہے اور میں تو سچی قسم بھی نہیں اٹھاتی، چلو میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتی ہوں، اس کی بیوی اپنے آپ کو تسلیم کر لیتی ہوں بھائی، تو اپنے نفس کو میں خرچ کر دیتی ہوں لیکن سچی قسم بھی یہاں پر اٹھاؤں گی، تو یہاں بزل ہو سکتا ہے بھائی، اپنے نفس کو دے سکتی ہے بھائی، تو یہاں بزل جاری ہی نہیں ہو سکتا. اس میں تمام میں اسی طرح ہے، تمام صورتوں میں اسی طرح ہے، یہ معنی ہے بھائی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ کثیرا ما یحترز عن الیمین الصادقہ، وہ بسا اوقات اپنے آپ کو سچی قسم سے بھی بچاتا ہے، فیبذل شیئا ولا یحلف، تو وہ کوئی چیز تو خرچ کر دیتا ہے لیکن قسم نہیں اٹھاتا. واذا امکن حمله علی البذل لا یسقط الاقرار بالشرط، اور جب ممکن ہے اس نقول کو محمول کرنا بھائی، اس نے جو قسم سے انکار کیا اس کو محمول کرنا ممکن ہے، علی البذل کس پر، بذل پر جب محمول کرنا ممکن ہے تو لا یسقط الاقرار بالشرط، تو اقرار شک کی وجہ سے ثابت، تو اقرار کو نہ ثابت کریں بلکہ وہاں کس کو ثابت کریں، بذل، فیحمل علی البذل، تو محمول کیا جائے گا اس کو بذل پر، والبذل لا یجری فی ہذہ الاشیاء، اور بذل تو ان اشیاء میں جاری. جیسے دیکھو ایک اور بھی دیکھ دو صورت بھائی، ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ یہ میرا غلام ہے، یہ کیا ہے میرا، تو مدعی کے ذمہ کیا ہے بینہ، لیکن مدعا علیہ پر امام صاحب کیا فرماتے ہیں، قسم نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں اس سے کہ یہاں بذل جاری نہیں ہو سکتا، غلام پر قسم آ گئی، غلام کہتے ہیں میں تو سچی قسم بھی نہیں اٹھاؤں گا لیکن اس کا دعویٰ مجھے چونکہ تکلیف دے رہا ہے میں یوں کرتا ہوں اپنے آپ کو اس کا غلام بنا دیتا ہوں. بذل جاری ہو سکتا ہے بھائی، یہاں پر بھی بذل جاری کہ اپنے نفس کو سپرد کر کے اس کا غلام بنا دے، یہاں پر یہ بذل جاری نہیں ہو سکتا. ویمکن ان یقع جی والبذل لا یجری فی ہذہ الاشیاء، اور بذل جاری نہیں ہوتا ان اشیاء میں. ویمکن ان یقال، اور ممکن ہے بھیا علامہ صدر الشریف فرما رہے ہیں کہ یمکن ان یقال، یہ کہنا ممکن ہے، لما لم یجری البذل فی ہذہ الاشیاء، کہ جب بذل جاری نہیں ہوتا ان چیزوں کے اندر، لا یجعل النقول بذلا، تو اس انکار عن القسم کو بذل نہیں بنایا جائے گا. فیحمل علی الاقرار، تو اس کو محمول کس پر کیا جائے گا، اقرار پر. کس پر؟ علامہ صدر الشریعہ اعتراض کر رہے ہیں بھائی، ایک آدمی جب کسی مقدمے میں قسم کھانے سے انکار کر دے تو وہاں کتنے احتمال میں نے ذکر کیے، دو، یا تو وہ قسم سے انکار اس لیے کر رہا ہے کہ وہ دعوے کا اقرار کر رہا ہے، یا وہ کیا کرنا چاہتا ہے، بذل کرنا چاہتا ہے. علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بذل جاری نہیں ہو سکتا، جب بذل جاری نہیں ہو سکتا تو دوسرا احتمال تو ابھی بھی باقی ہے، تو اس کو کس پر محمول کر لو، اقرار پر محمول کر لو. کس پر محمول کر لو، اقرار پر تو محمول ہو سکتا ہے، لہذا قسم دی جانی چاہیے یہاں پر بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو جی، لیکن محشی اس کا پھر جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھائی، اقرار پر محمول ہم کرتے ہیں تو یہ تو مدعا علیہ کی توہین ہے، اس کو ہم کیا قرار دے رہے ہیں، جھوٹا قرار دے رہے ہیں، حالانکہ جب تو یہ درست نہیں بھائی. تو لا یجعل النقول بذلا، تو یہاں پر نقول کو بذل نہیں بنایا جا سکتا. تو فیحمل علی الاقرار، تو اس کو کس پر محمول کرنا چاہیے، اقرار پر. یہ علامہ صدر الشریعہ نے اعتراض کیا بھائی. وفی فتاوی قاضی خان بھائی، فتاوی قاضی خان کے اندر ہے کہ ان الفتوی علی قولہما فی النکاح، کہ فتوی کس کے قول پر ہے، صاحبین کے قول پر ہے نکاح کے باب میں. جی، وحد و لعان، اور قسم نہیں دی جائے گی مولانا حد و لعان میں، کما عزت دار رجل علی رجل آخر، جیسے دعویٰ کی ایک آدمی نے دوسرے آدمی پر، انک قذفتنی بالزنا، کہ تو نے مجھ پر تہمت لگائی تھی زنا کی، وعلیک الحد، اور تیرے اوپر کیا لازم ہے، حد لازم ہے. لا یستحلف بالاجماع بھائی، تو بھائی اب مدعی کے ذمہ بینہ تھا لیکن مدعی کے پاس بینہ نہیں تو مدعا علیہ سے قسم نہیں لی جائے گی، تو لا یستحلف بالاجماع سے قسم نہیں لی جائے گی. وقضا اذا دعت المرأة علی الزوج، اسی طرح جب دعویٰ کر دے کوئی عورت خاوند پر، انک قذفتنی بالزنا وعلیک اللعان، تو نے مجھ پر کیا قذف لگائی تھی، زنا کی تہمت لگائی تھی، وعلیک اللعان، اور تو تجھ پر کیا واجب ہے، لعان. تو اس صورت میں عورت کے ذمہ تو بینہ ہے لیکن اگر عورت کے پاس بینہ نہیں تو خاوند سے قسم نہیں لی جائے گی. چلیے مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام.